الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے. پہلے ہم دعا کرتے ہیں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين. جی، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے یہ بتائیے، سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. جی، کیسا گزرا آپ کا ویکینڈ؟ اچھا گزرا، الحمد للہ. آپ سب کے پاس بھی اسپرنگ بریک ہے یا آپ کے پاس نہیں ہے اسپرنگ بریک؟ آپ سب کے پاس اسپرنگ بریک اسٹارٹ ہو گئی ہے بچوں کی، یا ابھی آپ کے پاس اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے، یا آپ لوگوں کو ملتی ہی نہیں ہے؟ نہیں اسٹارٹ ہوئی، الحمد للہ. چلے، یہ تو اچھی بات ہے نا. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈفرینٹ سیزنس بنائے ہیں، اس میں ڈفرینٹ طرح کے جو جسے کہا جائے ٹیسٹ آتے ہیں نا، کبھی سمر آتا ہے تو کبھی اسپرنگ آتا ہے، کبھی آٹم ہے یا کبھی ونٹر ہے یا وٹ ایور نا، جو بھی. اب دیکھیں ہر سیزن کا اپنا ہی خوبصورتی اور اپنا ہی الحمد للہ وہ ہے، مطلب مزہ ہے نا. اب دیکھیں بچوں کی اسپرنگ بریکس آتی ہیں، اس میں بھی کتنا ماشاء اللہ پروڈکٹیویٹی نظر آتی ہے کہ آپ الحمد للہ کس انداز سے اپنی کلاسوں کو مینیج کریں اور کلاس بھی لیں اور بچوں کو بھی دیکھیں. تو بات وہی ہے کہ جس کا الحمدللہ یعنی قرآن سے تعلق جڑ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جس کی قربت ہو جائے، تو اس کے لیے ہر چیز کو مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے نا. اب یہ دیکھیں ہے نا، اچھا آپ کے پاس اپریل میں اسٹارٹ ہے، तो आप ये देखिए कि कितना आसान हो जाता है। उसको पता है कि उसको अपनी क्लासेस को कैसे लेके चलना है, उसको पता है कि अपने बच्चों के साथ कैसे मैनेज करना है, अपने घर के कामों को कैसे मैनेज करना है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो माशाल्लाह ग्रोन अप हो गए। अल्लाह ताला बस एक ही अल्लाह ताला से इल्तिजा है, दुआ है कि अल्लाह इस्तेखाना दे ना हर हाल में ना जी। एक छोटी सी बात मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। आज शिकागो में बहुत स्नो आई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत ही माशाल्लाह अच्छी बात है। आप ये देखे कि आज यहाँ भी आने का है काफी ज्यादा आफ्टरनून में ना, लेकिन देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये देखे ना कि ये जो स्नो आती है ये भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी निशानी है ना, कि मतलब आप देखिए कितने मुल्क हैं जहाँ ये चीजें नजर नहीं आती, और आप अपनी आंखों से देखते हैं कैसे इतनी खूबसूरत लगता है जब वो बर्फ गिर रही होती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है। एनी हाउ मैंने सोचा आपसे कुछ चीजें शेयर करूँ, छोटी सी बात, टाइम चूंकि कम है तो क्या आपसे शेयर करूँ। हामिल कुरान के शायान शान काम क्या होते हैं, जो इसको होल्ड कर लेते हैं तो उनके लिए भी काम को मैनेज करना मुश्किल नहीं होता। उनके शायाना शान जो काम होते हैं मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ, आपने पहले भी सुना होगा, जस्ट अ रिमाइंडर फॉर मी एंड यू। ठीक है इंशाल्लाह। तो हम छोटी सी बात कहते हैं, इब्ने मसूद अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम अला नबीना मोहम्मद, इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हामिल कुरान के शायाना शान ये है, यानी कि क्या है उसके उसके शायाना शान ये है कि उसकी रात से यानी उसको उसकी रात से पहचाना जाए जब के लोग सो रहे हैं। सुभान अल्लाह, अगर आपने देखना है कि हामिल कुरान कैसा होता है तो उसको उसकी रात से पहचाना जाएगा जब लोग सो रहे हैं, उसके दिन से पहचाना जाए जब लोग खा पी रहे हैं, उसके गम से पहचाना जाए जब लोग खुश हो रहे हैं, उसके रोने से पहचाना जाए जब लोग हंस रहे हैं, उसकी उसकी खुशी से पहचाना जाए जब लोग बातों में मशगूल हैं, उसके खुशी से पहचाना जाए जब लोग डींगे मार रहे हैं। इसे ना बदखल होना चाहिए, ना गाफिल, ना सख्त आवाज वाला, ना गुस्से से भड़क उठने वाला। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है ना कि सारी बातें इतनी काम की ना। अब देखिए रातों में लोग सो रहे हो तो वो क्या उसकी रातों से उसको इंसान पहचानेगा ना, और दिन में लोग खा पी रहे हो तो उसका क्या अमल होगा। सुभान अल्लाह, गम से देखे जब लोग गम उसके गम से पहचाना जाए कि जब लोग खुश हो रहे हैं। आप देखिए दुनिया में जब लोग दिन पर नहीं होते हैं खुशियां मना रहे होते हैं तो एक गाय दिन का गम क्या होता है, क्या होता है, मैं तो फला अल्लाह का बाग है और नफ्स का आला आसारी इल्लम यूमिनु बिहाद अल हदीस असफा, ये वाली कैफियत होती है ना कि ये इतना खुश हो रहे हैं जबकि गम उसको गम लगा होता है कि इनका क्या होगा, है ना, ऐसा होता नहीं होता। और फिर आप ये देखें उसके रोने से पहचाना जाए, लोग कितनी ठाटे मार रहे होते हैं और इतनी मजाक जोक वो भी झूठ के साथ समटाइम होता है, लेकिन आप देखें वो रो रहा होता है इनकी इस चीज पर ना। और फिर आप ये देखें कि उसकी खामोशी जबकि लोग यानी कहते ना कि जो खाम फला पा गया वो शख्स जो खामोश रहा, ठीक है, तो ये कितनी प्यारी बात है कि लोग बातों में मशगूल हैं तो वो खामोश है। और फिर लास्ट में देखे कि उसकी खुशियों से पहचाना जाए जबकि लोग डींगे मारे। अब देखिए ना हम थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं तो हमारी आदत होती है या यूजुअली होता है कि हम जब तक उस चीज को कोई भी निकी करके कैमरे में ना लाए ना तो हमें सुकून नहीं मिलता कि हमने ये काम किया था ये काम किया था, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता जब तक बाजों का सुकून नहीं आता लोगों को। लेकिन जिसके अंदर खुशी होगा, जिसके अंदर आजिजी होगी, जिसके अंदर अल्लाह ताला की बड़ाई होगी, उसको तो क्या लगे ना, कुछ करने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं आपके लिए ना, ऐसा ही होता है ना। और जो लोग दीन पर इतना नहीं होता वो थोड़ा भी कुछ कर ले तो हाँ, अगर आप किसी को बोले आप आइए ना अभी हम तो नमाज पढ़ते हैं ना, तो नमाज तो पढ़ते ऑफकोर्स पढ़ना चाहिए, वो तो फर्ज है, उसके लिए आपको कौन कहेगा। बात ये कि करना क्या है ना, तो आप ये देखिए कि उसे बदखल नहीं होना चाहिए, ना गाफिल होना चाहिए, ना सख्त आवाज वाला और ना गुस्से से भड़क उठने वाला। तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे ये जो हामिल कुरान की सिफात उसके जो शायाना शान काम है जो कि अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु ने हमें बताए, हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे इंशाल्लाह। आमीन। मुझे उम्मीद है फायदा हुआ होगा। हम क्विकली अटेंडेंस की तरफ चलेंगे। आप रेडी हैं अटेंडेंस के लिए, प्लीज वन टाइप कीजिए। अगर आप रेडी हैं तो शाबाश। आप रेडी हैं अटेंडेंस के लिए, چلے الحمد للہ. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجمع فضل, میمونہ پروین, بشرا احمد, رابعہ اکبر, سبیحہ خان, شازیہ عامر, زرینہ محمد, سلمہ شیخ, نبیلہ عامر, فائقہ احمد, عثمہ طاہر, شمائلہ ارشد, یاسمین اقبال, زہرہ ترابی, شہناز فاطمہ, نرگس رحمان, تنویر جہان, رخشندہ عزیز, جی رخشندہ عزیز, نادیہ ناز, مسعودہ حسین. جی مجھے امید ہے آپ سب نے اپنے اٹینڈنس مارک کر دی ہوگی. اگر آپ میں سے کوئی لیٹ ہیں تو پلیز اپنے اٹینڈنس مارک کر دیجیے. ویسے بھی کتنے کم دن رہ گئے آپ کے کورس کا. بس آج سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے, اس کے بعد فرائیڈے انشاءاللہ آپ کی لاسٹ کلاس ہے. آپ کو اب اپنی تیاری کیجیے, حدیث اپنی فیورٹ تیار کیجیے, انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کرنا کیا. ٹھیک, چلے انشاءاللہ ہمارا تجوید کا سیشن, سوری گرامر کا سیشن ہے. ہم ریکویسٹ کریں گے سسٹر بشرا, پلیز اگر آپ روم میں ہیں تو ہینڈ ریز کیجیے. جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما. الحمد لله على كل حال. چلیں ہم اپنی کلاس شروع کریں گے ان شاء اللہ مثال سے. مثال کو ہم نے لاسٹ کلاس میں تھوڑا سا دیکھا تھا, لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو اسٹارٹ سے دوبارہ سے تھوڑا سا دیکھ لیں, کوئک ویو لیں گے اس کا. اور جو کچھ پوائنٹس اس دن مجھ سے مس ہو گئے تھے وہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ایڈ کرا دوں. پھر انشاءاللہ ہم جو مثال کے بارے میں نیو چیزیں ہیں وہ بھی دیکھیں گے. ٹھیک, مثال ہمارا تھا حروف علت میں سے جب کوئی لیٹر ہمارا فا کلمہ کی جگہ آتا ہے, یعنی الف واو یا یا میں سے جب ہمارا کوئی بھی ایک حرف فا کلمہ کی جگہ پہ آ جاتا ہے تو وہ مثال کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ چونکہ فا کلمہ کی جگہ بیسکلی یا واو ہوگا اور یا ہوگا, تو مثال واوی اور مثال یائی یہ دو ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھے تھے کہ جب ہمارا فا کلمہ مثال فا کلمہ جو ہے وہ واو ہوگا تو مثال واوی ہو جائے گا, اور اگر فا کلمہ ہمارا یا ہوگا تو وہ مثال یائی ہو جائے گا. ٹھیک, اس کے بارے میں ایک نیو چیز یہ تھی کہ جو مثال واوی ہوتا ہے وہ باب نصر اور ینصرو سے استعمال نہیں ہوتا. یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ لکھ لیں, انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ دیں گے. اگر آپ کا جیسے گرامر میں تھوڑا سا بھی آپ نے کہیں پڑھا یا پڑھانے کی ضرورت پڑی آپ کو, اور یا اپنی ذات کے لیے یہ سب چیزیں فائدہ دیں گی. تو جو مثال واوی ہے وہ باب نصر اور ینصرو سے استعمال نہیں ہوتا. مثال واوی باب نصر ینصرو سے استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور مثال یائی جو ہے وہ باب نصر ینصرو اور حسیب یحسیبو ان دونوں سے استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جو مثال یائی ہے وہ باب نصر ینصرو اور باب حسیب یحسیب سے استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سب چیزیں ہمیں جاننے کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ جب ہم نے کوئی بھی ہمارے پاس مادہ ہو اور ہم نے اس کو اعراب دینا ہو تو یہ ابواب جو ہیں وہ ہمیں اس میں ہیلپ فل ہوتے ہیں. تو جو مثال واوی ہوتا ہے وہ نصر ینصر سے استعمال نہیں ہوتا, اور مثال یائی باب نصر ینصرو اور حسیب یحسیبو سے استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک, پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو مثال یائی ہے اس میں
किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आती, यानी जो आम कायदे हम पढ़ चुके हैं सुलासी मुजरद के, जिस तरीके के साथ हम अबाब को बनाते हैं उसी तरीके से मिसाल याई बनेगा, लेकिन मिसाल वावी में जो है वो माजी मारूफ, माजी मजहूल, मुबारे मजहूल में कोई चेंजिंग्स नहीं आती, सिर्फ मुबारे मारूफ में चेंजिंग्स आती हैं। ठीक है, माजी मारूफ, माजी मजहूल, मुबारे मजहूल, इनमें कोई चेंजिंग्स नहीं आती हैं, जो चेंज आता है वो सिर्फ और सिर्फ मुबारे मारूफ में चेंज आता है। अब हम मिसाल वावी के एतबार से इसकी एक मिसाल देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो चेंज है वो कैसे आ रहा है। ठीक है, हम देखते हैं वजदा, हमारे पास एक माता है वाव जीम दाल वजदा। ठीक है, इसको हम देखते हैं माजी मारूफ में इसका कोई चेंजिंग, इसके अंदर कोई चेंज माजी मारूफ। फिर उसके बाद जो मुदारे है उसमें इसके अंदर चेंज क्या आता है कि इसका जो हर्फ इल्ला वाव है वो गिर जाता है। ठीक है, वजदा बराबा से है, बराबा यद्रिबू और वजदा यौजीदू, यौजीदू में से जब हम वाव को ड्रॉप करेंगे तो यजीदू बन जाएगा। वजदा यजीदू माजी मारूफ और मुदारे मारूफ हो गया, मुदारे मारूफ में क्या चेंज आया कि हमारा वाव ड्रॉप हो गया। फिर हम देखें अगर मजहूल की तरफ आए तो वुजीदा और यूजदू, जो मुबारे मजहूल है वो यूजदू हो जाएगा। ठीक है, वजदा यजीदू मारूफ के दोनों सीगे हो गए और वुजीदा यूजदू ये मुबारे के सीगे हो गए। अब थोड़ी सी इस बात को ज्यादा समझने की जरूरत है कि जो हमारा हर्फ इल्ला मुदारे मारूफ में गिर रहा है वो भी हर बाब में नहीं गिरता, यानी हर कंडीशन में हम वाओ को नहीं गिरने देते या इस कवायद के अंदर वाओ हमेशा नहीं ड्रॉप होता। ठीक है, जैसे शुरू में हमने एक बाब को तो पहले ही निकाल दिया, नसर यंसुरु जो है उससे तो मिसाल वावी आता ही नहीं है। तो जो बाब समीआ और बाब करुमा, बाब समीआ और बाब करुमा में वाव ड्रॉप नहीं होता। बाब समीआ में और बाब करुमा में वाव ड्रॉप नहीं होता, बाप समीआ और बाप करुमा में वाव ड्रॉप नहीं होता। ठीक है, जैसे हमने बाप दौराबा से एक मिसाल देखी थी कि जो वजदा हमारा है मादा वो बाप दौराबा से इस्तेमाल होता है, तो वजदा यजीदू ये हमारी बाप दौराबा से एक मिसाल होगी। अगर हम समीआ और करुमा को देखें तो जैसे कुछ मादे मैंने जो लास्ट क्लास में लिखवाए थे आप लोगों के साथ शेयर किए थे उन्हीं में से हमारे पास बाप समिया में आ रहा है वजीला, समिया वजीला, वजीला जीन की कसरा के साथ क्योंकि बाप समिया के उसके ऊपर है ये वजन पे यऊ जलू, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यऊ जलू जो है इसमें हमारा वाव ड्रॉप नहीं हुआ क्योंकि ये बाप समीआ में से है। ठीक, और अब अगर हम बाप करुमा की मिसाल देखें तो हमारे पास वाव सीन मीम मादा है जो कि वसुमा बाप करुमा में से है, वसुमा यऊ सुमु वसुमा यौसुमु, ये हमारा बाप करुमा में से है। तो समिया और करुमा बाप, इन दोनों में से अगर हमारे पास कोई मादा आ जाता है इन दोनों अबवाब में से जिसमें हमारा फा कलिमा जो है वो वाओ हो, तो हमारा वाओ ड्रॉप नहीं होता, ठीक है। यऊ सुमु और यऊ जलू, ठीक है। कि जो वजला है, वजीला है, उसका मतलब होता है कि डर जाना। जैसे ये कलिमा हमारे पास कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुआ है, सूरतुल मुमिनून की आया है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। वजिलत माजी का सीगा हमारे पास इसमें इस्तेमाल हुआ है कि उनके दिल जो हैं वो डर जाते हैं जब ईमान वालों के सामने अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि उनके दिल जो हैं वो खौफज़दा हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद जैसे हमने वजदा को देखा था, तो वजदा हमारे पास कुरान मजीद में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत में, जैसे अल्लाह ताला ने इसको इस्तेमाल किया वजदा फेल को, वजदा का आइलन का अगना, कि आइलन होता है ना तंग दस्त पाया और फिर अल्लाह ताला ने गनी कर दिया, तो यहाँ पर फेल जो इस्तेमाल हो रहा है वह वजदा का आइलन का अगना। ठीक, और इसी तरह ये जो वजदा फेल है ये हमें जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ है कुरान मजीद में, वहाँ पे भी हमें इसका मिलता है कि जब हुदहुद जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम जो परिंदे थे उनको देख रहे थे, तो उसमें से हुदहुद जो है वो एक हुदहुद बीच में से गायब थी। तो वो जो हुदहुद है वो मलकह सबा का जो उसने हाल देखा कि तमाम लोग जो है वो सूरज की पूजा कर रहे हैं, तो उस हुदहुद ने जब वापस आया वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, तो उस वक्त उसने क्या कहा, इन्नी वजद तुम रुअतन तम लिकुहुम, और यहाँ पर वजदतु का फेल इस्तेमाल हुआ है कि इन्नी वजदतु, वहाँ पर जो सीगा है वो मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल हुआ है कि मैंने उन सब लोगों को पाया, कैसे पाया कि वहाँ पर एक औरत थी जो उनको लीड कर रही थी, यानी मलिका जो है वो उनकी एक औरत थी, और फिर उस इसी किस्से को जब वो आगे बयान करता है तो उसने क्या कहा, वजदतुहा वक़ौमहा यस्जुदून, कि मैंने उस यानी जो औरत है मलिका उसको और उसकी कौम को कैसा पाया कि वो यस्जुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाहि, कि वो तमाम के तमाम लोग सूरज की पूजा कर रहे हैं अल्लाह ताला को छोड़ के। तो यहाँ पर भी वजदतुहा का जो फेल है वो इस्तेमाल हुआ है कि मैंने पाया उस औरत को और उसकी कौम को, ये भी माजी का सीगा हमें मिलता है कुरान मजीद में। और अगर हम मुदारे में देखें तो हमें मुदारे में भी इसकी एक मिसाल मिलती है, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहबरन, कि क़यामत के दिन की बात हो रही है कि जो भी इंसान कोई भी खैर का अमल करता है वो उस दिन उसके सामने आ जाएगा। तो वहाँ पे हमें क्या सीगा मिलता है, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहबरन। अब यहाँ पे आप देखें कि تجیدو کا فعل استعمال ہوا ہے اور اس کا فائل کیا ہے ہمارے پاس؟ یوم تجیدو کلو نفس، کلو نفس جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب آ رہی ہے مرکب اضافی، تو اس میں چونکہ یہ نفس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہر نفس پا لے گا، تجیدو کلو نفس، تو اس وجہ سے ہمیں یہاں پر مؤنث کا صیغہ ملتا ہے، یجیدو کے بجائے تجیدو کا فعل ملتا ہے، کیونکہ یہ نفس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ما عملت من خیر محضرا. اوکے، پھر یہ جو مبارے ہے یجیدو تجیدو، اسی سے ہمیں ایک اور مثال بھی ملتی ہے کہ جو ابلیس ہے اس نے بھی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ لا تجیدو اکثرہم شاکرین، کہ مطلب اس نے جب مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ میں حضرت آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، اس کے بعد اس نے اپنی ہی بات کے اوپر اڑ گیا کہ نہیں، جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اب تو مجھے مہلت دے کے میں تیری جو انسانوں میں سے لوگ ہیں ان کو بھڑکاؤں اور بہکاؤں، اور اس کے بعد ان کو بھی جہنم کا ایندھن بناؤں. تو اس کے لیے اس نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، کہ تو اکثریت کو کیا پائے گا کہ وہ شکر گزار نہیں ہے. وہاں دیکھیں کہ میں یہ جب اس آیت کو میں نے سنا، تو آپ کے اوپر کوئی کوئی ٹائم ہوتا ہے کہ کوئی ایک آیت ایک عجیب طریقے کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ، کہ جو قرآن مجید کا پہلا ورڈ ہے، پہلا لفظ ہے، وہ شکر سے ہے. اور شیطان ہمیں کس چیز کے اندر لگانے کے لیے لگا ہوا ہے کہ یہ ناشکرے بن جائیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو انالائز کریں تو ہم بہت زیادہ چیزوں میں ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں جس پہ ہم بے دہانی میں بولتے ہیں، اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اور ہم اسی کیٹیگری میں جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ہم سب لوگوں کو شکر گزار بنائے اپنا. اور آمین. اسی طرح یہ جو تجیدو ہے، اس سے اجیدو کا ایک صیغہ ہمیں ملتا ہے سورہ یوسف میں، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے تمام کے تمام جو بچے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تھے اناج مانگنے کے لیے، تو جب وہ قافلہ حضرت یوسف کے علاقے سے واپس آ رہا تھا، یعنی مصر سے جب وہ لوگ لوٹ رہے تھے، تو یعنی ابھی وہ قافلہ بہت دور تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کیا کہا کہ انی لأجد ریح یوسف، یوسف، کہ میں البتہ میں پاتا ہوں ریح یوسف، یوسف علیہ السلام کی جو خوشبو ہے، ہوا ہے، اس کو میں سمیل کو پاتا ہوں. تو یہاں پر جو اجیدو کا فعل ہے وہ بھی اسی سیگے سے ہے، وجدہ کا مبارے ہے. واحد متکلم کا سیگا ہے یہ. ٹھیک، اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور جو مثال واوی کا مادہ ہمیں ملتا ہے، وہ واو را سا ہے، جو کہ باب حسیبہ سے ہے، وریسا یریسو. اب چونکہ باب حسیبہ ہے تو اس وجہ سے اس کا واو ڈراپ ہوگا، کیونکہ سمیع اور کروما ان دونوں میں واو ڈراپ نہیں ہوتے، تو ہمارے پاس یہ پھر ورڈ بنے گا وریسا یریسو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وارث ہونا. تو یہ فعل ہمیں ملتا ہے وورث سلیمان داؤودا، کہ جو سلیمان علیہ السلام ہے وہ وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے. یہ ہمیں قرآن مجید میں اس کی ایک مثال ملتی ہے. بعد ہمیں وزارا ایک فعل ملتا ہے ضربہ کے باب سے, اس میں زائی ہے ہمارے پاس وزارا یزین, اور یہ ہوتا ہے بوجھ اٹھانا وزر. جو ورثہ ہے اس کا باب ہے حسیبہ, ورثہ کا باب حسیبہ ہے, اور جو باب وزرا ہے اس کا ضربا, وزرا یزیر باب ضربا یضرب وزرا یزیر. ٹھیک, اوکے, اس کا مطلب ہے بوجھ اٹھانا. اب اس میں جو وزرا باب ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو مضارع ہے وہ یزیرو, اس فعل سے ہمیں قرآن مجید میں ایک مثال ملتی ہے. اور آیت میں ہمیں کیا ملتا ہے, لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اب یہاں پہ بھی اصل میں ہو سکتا ہے کہ یہ نفس کی طرف اس کا اشارہ ہو, تو اس وجہ سے یہاں پہ جو فیل ہے وہ مؤنث کا استعمال ہوا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں آپ, وزر وزرا جو ہمارے پاس مادہ ہے اس سے بہت سارے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. لا تزر, تزر ہو گیا مضارع ہمارے پاس. وازرۃن کو اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہم نے اس سے پہلے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جو فاعلون کے وزن پہ آتا ہے وہ اسم فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا. جیسے اس سے ریلیٹڈ ہم نے ایک حدیث کی تھی, اس میں آخلون لاعنون اس طرح کی کچھ مثالیں تھیں جو باب جو فاعلون کے وزن پہ آ رہی تھی. تو اسی طریقے سے یہ وازرون مذکر ہو جائے گا, اور اگر اس کو ہم نے مؤنث کرنا ہو تو ہم پھر اینڈ میں راؤنڈ تا ایڈ کر دیں گے, وازرۃن, لا تزر وازرۃن. اور وزرا جو ہے یہ مصدر ہے, اسی فعل سے وزرا یزیرو سے ہمارے پاس جو مصدر استعمال ہوتا ہے وہ وزرون ہے, اور وزرا اخرى یہ ترکیب ہمارے پاس مرکب اضافی آ گئی ہے. چونکہ یہ فائل ہے تو اس وجہ سے وزرا حالت سوری مفعول بھی ہے. فائل تو ہمارے پاس وازرۃن ہے نا, فائل ہمارے پاس مرفوع ہے اور مفعول بھی ہے وزرا, اس وجہ سے یہ حالت نصب میں آیا ہے وزرا اخرى. ٹھیک, یہ ہمارے پاس مادہ ہو گیا تا واو ز را. اب ہمارے پاس ایک مادہ ہے جو وزرا زال سے ہے, اور یہ باب فتحہ سے استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس وزرا یا وزرا یزرو, اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا, وزرا یزرو. اس میں وزرا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا, تو یہاں پہ ہمیں ایک مثال ملتی ہے قرآن مجید میں جہاں پہ آخرت کو چھوڑنے کا ذکر آتا ہے وہاں پہ یہ فعل استعمال ہو رہا ہے کہ کلا بل تحبون العاجلۃ, کہ ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ عاجلہ کو پسند کرتے ہو یعنی جلدی ملنے والی چیز کو تم پسند کرتے ہو. وتذرون الآخرة, اور یہاں پر جو آیت میں جلدی ملنے والی چیز ہے وہ دنیا مراد ہے, کہ دنیا کے جو بھی جلدی ملنے والے فائدے اور جو بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. وتذرون الآخرة, اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو کہ وہ جب آئے گی تو دیکھ لیں گے. تو وہاں پر ہمیں یہ یذرو سے تذرون کا فعل ملتا ہے. ٹھیک, اب ہمارے پاس ایک اور مادہ ہے جو کہ واو سین نائن ہے, اسی فعل سے مثال سے. ٹھیک ہے, یہ باب ہے ہمارے پاس باب سمیع. وسع يسع. اب جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو سمیع اور کرما یہ دو ابواب ایسے ہیں جن سے جب ہمارے پاس مثال واوی آتا ہے تو ہم واو کو ڈراپ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اوکے. باب سمیع اور کرما سے اگر ہمارے پاس مثال واوی آ جاتا ہے تو ہم اس میں واو کو ڈراپ نہیں کرتے, لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وسع یسع, کہ یہ جو فعل آپ کو ملے گا قرآن مجید میں اس کی مثال ملتی ہے یسع کی, تو وہ ہمیں واو کے بغیر مل رہا ہے یعنی اس میں واو ڈراپ ہو جاتا ہے. تو ایک تو آپ اس میں یہ پوائنٹ لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ بعض دفعہ ہمیں سمیع باب سے کوئی مادہ ملے گا لیکن اس کا جو واؤ ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مادے میں, یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو آپ لکھ لیں, کہ اگر آپ کے پاس مادے میں کوئی بھی حرف ہلکی آ جاتا ہے تو وہ واؤ کو ڈراپ کر دیتا ہے. یہ اب آپ کے پاس واو سین اور آئین باب سمیع سے ہے, لیکن اس کا واو ڈراپ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک حرف ہلکی آ گیا. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں باب سمیع سے ہمیں واو جیم لام کی ایک مثال ملتی ہے وجیلا یوجرو, اس میں آپ کے پاس کوئی حرف ہلکی نہیں ہے. پھر باب کروما سے وسونا یو سومو, اب اس میں بھی واو سین میم آپ کے پاس کوئی حرف ہلکی نہیں ہے. تو اوکے, آپ لوگ میرا خیال ہے تجوید بھی پڑھ رہے ہیں, تو آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ لکھے حروف حلقی کون سے ہیں. یہ سکس لیٹرز ہوتے ہیں ہمارے پاس, کون کون سے ہیں ہمارے حروف حلقی؟ حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. ٹھیک ہے جی, اوکے. تو اس میں اگر آپ کے پاس مادے میں کوئی بھی حرف حلقی آ جائے گا تو اس سے واو ڈراپ ہو جائے گی, چاہے وہ باب سمیع سے ہے چاہے وہ باب کروما سے ہے. ہم تھے وسیع مادے پہ تھے کہ اس میں چونکہ حرف ہلکی آ گیا تو اس وجہ سے ہمارے پاس اس میں واو ڈراپ ہو گیا. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور مادہ ہے اس میں وقیعہ, یہ بھی باب ہمارے پاس سمیعہ ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وقیعہ میں چونکہ ہمارے پاس حمزہ حرف حلقی آ گیا تو اس وجہ سے ہمارا جو واو ہے وہ ڈراپ ہو گیا. تو اس پوائنٹ کو آپ نے بالکل رکھنا ہے اپنے پاس ہائی لائٹڈ, کہ جب آپ کے پاس کسی مادے میں حرف حلقی آ گیا ہے تو وہ پھر کسی بھی باب سے ہوگا اس کا واو ڈراپ ہو جائے گا. وَقِعَ يَقَعُ, اس کا مطلب ہوتا ہے روندنا, کچل دینا. اور اس کی مثال اس میں بھی ہمارے پاس جو اس مادے سے ہمیں قرآن مجید میں آیات مل جاتی ہیں, ٹھیک, یہ اب ہمارا مثال واوی ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں مثال یائی کو. مثال یائی میں ہمارے پاس جب کوئی بھی مادے کا فا کلمہ ہمارا یا ہو جائے تو ہم اس کو مثال یائی میں لے آتے ہیں. تو اس میں ہمیں ایک مادہ ملتا ہے یا عیسیٰ کا, یا عیسیٰ کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہو جانا. اس میں ہمیں یا کہیں پہ بھی ہماری ڈراپ نہیں ہوگی, چاہے وہ معروف کا کوئی صیغہ ہے ماضی میں اور یا مضارے میں, بالکل بھی. بس آپ کو باب پتہ ہونا چاہیے کہ کس باب سے استعمال ہو رہا ہے, جو مادہ ہے آپ کا وہ کس باب سے ہے, پھر آپ اسی کے اوزان لے کے تو آپ آرام سے اس کو فارمیٹ کر سکتے ہیں. اس میں ہماری جو حرف ہے حرف الا یعنی یا وہ ڈراپ نہیں ہوتا. تو جو یا عیسیٰ ہے یہ ہمارا باب سمیع سے استعمال ہوتا ہے, یا عیسیٰ یئی اسو, یا عیسیٰ ماضی اور یئی اسو ہمارا مضارے ہے. یا عیسیٰ یئی اسو مایوس ہو جانا. اس کی ہمیں مثال ملتی ہے قرآن مجید میں سے کہ یئس الذین کفروا, کہ ایسے وہ لوگ جو کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ مایوس ہو گئے. اس پین سے ہمیں مثال ملتی ہے اس کی قرآن مجید سے. پھر ہمارے پاس اسی سے ایک مادہ ہے یا قاف وا, جس کا مطلب ہوتا ہے جاگنا, اور اس کا جو باب ہے وہ باب کروما ہے. یا قوغا یئی قوغو, یا قوغا یئی قوغو, جاگنے کے لیے. پھر یا تی تا اور میم, یہ باب سمیعہ سے ہے یتیمہ. یتیمہ یئی تمو, یتیم ہونا اس کا مطلب ہے. پھر ایک اور مادہ ہے ہمارے پاس یسارا, جس کا مطلب ہے آسان, آسانی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ. یسارا یئی سرو, یہ کچھ مثالیں ہیں جو ہمارے پاس مثال یائی سے ہیں. یہاں پہ ہمارا جو یہ ٹاپک ہے یہ فنش ہو جاتا ہے مثال کا. تو چونکہ یہ ہماری آخری کلاس ہے اس لیے ہم کوئی جو حرف اللہ کا جو دوسرا پارٹ ہے یعنی عین کلمہ, اس کی مثال کو ہم اس ٹاپک کو ہم سٹارٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ختم ہوگا نہیں تھوڑے سے ٹائم میں. تو جو ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی کلاس کا 10-15 منٹس, اس میں ہم قرآن مجید سے مثال کے سے ریلیٹڈ کچھ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. سورۃ الانبیاء آیا نمبر قرآن مجید کا جو سپارہ ہے وہ 17th پارہ ہے. اس میں سے ہم دیکھتے ہیں مثال, اگر ہمیں کوئی مثال مل جاتی ہے. ہاں جی, جو مثال یائی ہے اس میں یا ڈراپ نہیں ہوتی, جو ہماری مثال واوی ہے اس میں صرف اور صرف مضارع معروف میں چینجنگز آتی ہیں, اور مضارع معروف میں کسی کسی باب سے ہمیں واو ڈراپ ہوا ہوا ملتا ہے اور کسی کسی باب سے ہمیں واو ڈراپ ہوا ہوا نہیں ملتا. لیکن جو مثال یائی ہے اس میں ہمارے پاس کوئی چینجنگ نہیں آتی, نہ معروف کے کسی صیغے میں اور نہ ہی مدلول میں. ٹھیک ہے, اس میں ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کوئی مثال مل جائے اس کی, مثال واوی کی. اس میں آیا نمبر 7 میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک مثال ملتی ہے, وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي. نوحی, یہ ہمارے پاس مثال واوی کی مثال ہے. واہ یا اس میں روٹ ورڈ میں واو کیونکہ مثال کی کیٹیگری میں اس کو لے کے جا رہا ہے. لیکن یہ جو سیگا ہے آیا نمبر 7, سیگا ہمارے پاس یہ مجرد کا نہیں ہے بلکہ مزید کا ہے. لیکن جو مادہ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مثال ہے. پھر آیا نمبر 17 میں آپ دیکھیں, یہ والا مادہ نہیں ہے. مجھے جو مثالیں ہیں وہ کچھ اور مل رہی ہیں, لیکن فا کلمہ کی حرف اللہ کی مثال نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ہم کلاس کو اینڈ اپ کر دیتے ہیں کیونکہ اس طرح میں نے پہلے سے اس کو دیکھا ہوا نہیں ہے تو یہ کچھ زیادہ ہی ٹائم لے گا. اوکے, اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں, پھر ہم کلاس کو اینڈ کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مختصر صحیح بخاری, آج اس میں سے ہم کریں گے کتاب الشروط, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ٹاپک ہمارا بک ون کا آخری ٹاپک ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ہماری بک ون پوری ہو جائے گی. کتاب و شروط یعنی شروط کا بیان، کیا شرط لگائی جا سکتی ہے کہ نہیں اور کیا کچھ. بک کا پیج ہے سجدن. فست اللہ الآخر فقال اجل واللہ انہ لجید لقد جربت به ثم جربت فقال ابو البصیر ارینی انظر الیہ فامکنہ منہ فضربہ به حتی برد وفر الآخر حتی تل مدینہ فدخل المسجد یعدو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین راہ لقد را حاذا زورا فلما انتہا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قتل واللہ صاحبی وانی لمقتول فجاء ابو بصیر فقال یا نبی اللہ قد واللہ اوف اللہ بذمتک قد رددتنی الیہم ثم انجانی اللہ منہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل امیہ مسار حربن لو کان لہو احد فلما سمع ذالک عرف انہ سیردہ الیہم فخرج حتی اتا سیف البحری قال وجن فلیت منہم ابو جندل ابن سہیل فلحق بی ابی بصیر فجعل لا یخرج من قریش رجل قد اسلم الا لحق بی ابی البصیر حتی اجتمعت منہم اصابت فواللہ ما یسمعون بعیر خرجت لقریش الی الشام الا طردوا لها فقتلوهم واخذوا اموالهم فارسلت قریش الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تناشده باللہ والرحم لما ارسل فمن اتاه فهو آمن فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فانزل اللہ تعالی وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مکہ من بعد ان اسفرکم الیہم حتى بلغ الحمیت حمیت الجاہلیہ وکانت حمیتهم انہم لم یقروا انہ نبی اللہ ولم یقروا بسم اللہ الرحمن الرحیم وحالوا بینہم وبین البیت. کیا سمجھ آیا؟ آپ دیکھیے کہ واقعہ چل رہا ہوتا ہے نا تو بیچ میں رک نہیں سکتے. کون سا واقعہ آ رہا ہے اتنا تو سمجھ آ گیا ہوگا نا. جی آپ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو پورا واقعہ اس میں صلح حدیبیہ کا، اب اس کو اردو ترجمہ دیکھیں گے. حضرت مسفر بن محرمہ اور مروان سے روایت ہے، ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے زمانے میں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے موجزانہ طور پر فرمایا، خالد بن ولید مقام غمیم میں قریش کے سواروں کے ہمراہ موجود ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی تھی اور آپ نے لوگوں کو دی خبر، اور یہ قریش کا ہراول دست ہے، لہذا تم دائیں جانب کا راستہ اختیار کرو، تو اللہ کی قسم خالد کو ان کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ یہ جب لشکر کا غبار ان تک پہنچا تو وہ فوراً قریش کو مطلع کرنے کے لیے وہاں سے دوڑا، لیکن رسول اللہ چلے جا رہے تھے یہاں تک کہ جب آپ اس پہاڑ پر پہنچے جس کے اوپر سے ہو کر مکہ میں اترتے تھے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی. اس پر لوگوں نے اسے چلانے کے لیے ہل ہل کا، ہل کا کیا مطلب، چلو اٹھو، مگر اس نے کوئی حرکت نہ کی. لوگ کہنے لگے کہ قصوہ بیٹھ گئی، قصوہ اڑ گئی. رسول اللہ نے فرمایا، قصوہ نہیں بیٹھی اور نہ ہی یوں اڑنا اس کی عادت ہے، مگر جس اللہ نے اس خواب الفیل کو روکا تھا اس نے قصوہ کو بھی روک دیا. پھر آپ نے فرمایا، قسم ہی اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر کفار قریش مجھ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کریں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرمت اور عزت والی چیزوں کی تعظیم کریں تو اس کو ضرور منظور کروں گا. پھر آپ نے سونٹنے کو ڈانٹا تو وہ جست لگا کر اٹھ کھڑی ہوئی. آپ نے اہل مکہ کی طرف سے رخ پھیرا اور حدیبیہ کے آخری انتہائی سے حصے میں ایک ندی پر پڑاؤ کیا، یعنی ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں پانی تھا، جس میں بہت کم پانی تھا. لوگ اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی لینے لگے، چند لمحات میں اس کو صاف کر دیا. پھر رسول اللہ کے سامنے پیاس کی شکایت کی گئی تو آپ نے ایک تیر اپنی ترکش سے نکال دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس کو اس پانی میں گاڑ دیں. پھر کیا تھا، اللہ کی قسم پانی جوش مارنے لگا اور سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر پیا اور ان کی واپسی تک یہی حال رہا. اسی حالت میں بدیل بن ورقہ خزائی اپنی قوم خزایا کے چند آدمیوں کے لیے وہاں پہنچا، اور یہ رسول اللہ کے خیر خواہ با اعتماد تہامہ کے لوگوں میں سے تھے. اس نے کہا، میں نے کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ حدیبیہ کے عمیق یعنی گہرے چشموں پر فروکش ہے، یعنی وہاں پہ پڑاؤ کیا ہوا، اور ان کے ساتھ دودھ والی اونٹنیاں ہیں اور وہ لوگ آپ سے جنگ کرنا اور بیت اللہ سے آپ کو روکنا چاہتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے بلکہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور بے شک قریش کو لڑائی نے کمزور کر دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچا ہے, لہٰذا اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک مدت طے کر لیتا ہوں اور وہ اس مدت میں میرے اور دوسرے تمام لوگوں کے درمیان حائل نہ ہو. اگر میں غالب ہو جاؤں اور وہ چاہیں تو اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں اور لوگ داخل ہو گئے ہیں, ورنہ وہ مزید چند روز آرام حاصل کر لیں, اور اگر وہ یہ بات نہ مانے تو قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں تو اس دین پر ان سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میری گردن کٹ جائے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کو جاری کرے گا. اس پر بدیل نے کہا میں آپ کا پیغام ان کو پہنچا دیتا ہوں. چنانچہ وہ قریش کے پاس جا کر کہنے لگا ہم یہاں اس شخص کے پاس سے آ رہے ہیں اور ہم نے ان کو کچھ کہتے ہوئے سنا, اگر تم چاہو تو تمہیں سناؤں. اس پر کچھ بے وقوف لوگوں نے کہا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں, تم ہمیں ان کی کسی بات کی خبر دو. مگر ان میں سے عقل مند لوگوں نے کہا اچھا بتلاؤ تم کیا بات سن کر آئے ہو. بدیل نے کہا میں نے اس کو ایسا ایسا کہتے سنا, پھر جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ اس نے بیان کر دیا. اتنے میں عروہ بن مسعود ثقفی کھڑا ہوا اور کہنے لگا میری قوم کے لوگوں کیا تم مجھ پر باپ کسی شفقت نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. عروہ نے کہا کیا میں بیٹے کی طرح تمہارا خیر خواہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. عروہ نے کہا تم میرے متعلق کوئی شبہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. عروہ نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اہل اوقاس کو تمہاری مدد کے لیے بلایا مگر جب انہوں نے میرا کہنا نہ مانا تو اپنے بال بچے تعلق دار اور پیروکاروں کو لے کر تمہارے پاس آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم یہ ساری شرائط کیوں مان رہے ہیں, اور خاص طور پہ دیکھیے شرائط کا باب ہے تو سب سے کڑی شرطیں جو اللہ کے نبی نے مانی تھی وہ تو حدیبیہ کے موقع پہ مانی تھی نا. خیر انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. عروہ نے کہا اس شخص نے بدیل نے تمہاری خیر خواہی کی بات کی اور اس کو منظور کر لو اور اجازت دو کہ میں اس کے پاس جاؤں. سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تم اس کے پاس جاؤ. چنانچہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے باتیں کرنے لگا. آپ نے اس سے بھی وہی گفتگو کی جو بدیل سے کی تھی. عروہ یہ سن کر کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنی قوم کی جڑ بالکل کاٹ دو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی ان کو لگ رہا تھا کہ اس سے سب ختم ہو جائے گا. کیا تم نے اپنے سے پہلے کسی عرب کو سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو تباہ کیا یعنی استحصال کیا؟ استحصال کہتے جڑ سے کاٹ دینے کو. اور اگر دوسری بات ہوئی یعنی تم مغلوب ہو گئے تو اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھیوں کے منہ دیکھتا ہوں کہ یہ مختلف لوگ جنہیں بھاگنے کی عادت ہے تمہیں چھوڑ دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سن کر کہا جا اور لات کی شرمگاہ پر موت مار, کیا ہم رسول اللہ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. عروہ نے کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تمہارا ایک احسان مجھ پر نہ ہوتا جس کا ابھی تک بدلہ نہیں دے سکا تو میں تمہیں سخت جواب دیتا. جہاں سے دیکھیے کہ اس دور میں بھی وہ رواداری رکھتے تھے, کسی کے اچھے برے کے بدلے میں اسی کی طرح ڈیل کرتے تھے. راوی کہتا ہے کہ پھر عروہ باتیں کرنے لگا اور جب باتیں کرتا تو رسول اللہ کی داڑھی مبارک کو پکڑتا. اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ آپ کے سر کے پاس کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں تلوار اور سر پر خود تھا. خود سمجھتے ہیں نا ٹوپی. اور جب عروہ اپنا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی کی طرف بڑھاتا تو مغیرہ اس کے ہاتھ پر تلوار کا نچلا حصہ مارتے اور کہتے کہ اپنا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی سے دور رکھ. یہ سن کر عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں. عروہ نے کہا دغا باز, کیا میں نے تیری دغا بازی کی سزا سے تجھ کو نہیں بچایا؟ ہوا یوں کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت مغیرہ کافروں کی کسی قوم کے ساتھ گئے تھے, پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال لوٹا اور چلے آئے, اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن جو مال تو لایا اس سے مجھے کوئی غرض نہیں. اس کے بعد عروہ گوشہ چشم سے رسول اللہ کے اصحاب کو دیکھنے لگا. راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ جب تھوکتے تھے تو صحابہ میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر ہی پڑتا تھا اور وہ اسے اپنے چہرے اور بدن پر ملتا تھا, اور جب آپ انہیں کو حکم دیتے تو وہ فوراً اس کی تعمیل کرتے تھے, اور جب آپ وضو کرتے تو وہ آپ کے وضو کا گرا ہوا پانی لینے پر چھپٹ پڑتے تھے, اور ہر شخص اسے لینے کی خواہش کرتا. وہ لوگ کبھی بات کرتے تو آپ کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے اور آپ کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھتے. یہ حال دیکھ کر عروہ اپنے لوگوں کے پاس لوٹ گیا اور ان سے کہا لوگوں اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں اور کیسرو کسرا نیز نجاشی کے دربار بھی دیکھایا ہوں, مگر میں نے کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ کی قسم جب وہ تھوکتے ہیں تو ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا ہے اور وہ اس کو اپنے چہرے پر مل لیتا ہے, اور جب وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ فوراً ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں, اور وہ وضو کرتے ہیں تو لوگ ان کے وضو سے بچے ہوئے پانی کے لیے لڑتے مرتے ہیں, اور جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اور تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھتے. بے شک انہوں نے تمہیں ایک اچھی بات کی پیشکش کی ہے, تم اسے قبول کر لو. اس پر بنی کنانہ کے ایک آدمی نے کہا, مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت دو. لوگوں نے کہا, اچھا اب تم ان کے پاس جاؤ. جب وہ رسول اللہ اور آپ کے صاحب کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا, یہ فلاں شخص ہے اور یہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں, لہٰذا تم قربانی کے جانور اس کے سامنے پیش کرو. چنانچہ قربانی اس کے سامنے پیش کی گئی اور صحابہ کرام نے لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا. جب اس نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا, سبحان اللہ, ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا زیب نہیں دیتا. چنانچہ وہ بھی اپنی قوم کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا, میں نے قربانی کے جانوروں کو دیکھا کہ ان کے گلے میں ہار پڑے اور کوہان زخمی ہے. میں تو ایسے لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا مناسب نہیں خیال کرتا. پھر ان میں سے ایک اور شخص جس کا نام مکرس تھا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے اجازت دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں. لوگوں نے کہا, اچھا تم بھی جاؤ. اور جب وہ مسلمانوں کے پاس آیا تو رسول اللہ نے فرمایا, یہ مکرس ہے اور بد کردار آدمی ہے. پھر وہ رسول اللہ سے گفتگو کرنے لگا. ابھی وہ آپ سے گفتگو کر ہی رہا تھا کہ سہیل بن عمر آ گیا. اس پر رسول اللہ نے فرمایا, اب تمہارا کام آسان ہو گیا. پھر اس نے کہا, آپ ہمارے اور اپنے درمیان صلح کی دستاویز تحریر فرما دیں. چنانچہ رسول اللہ نے کاتب کو بلا کر اس سے فرمایا کہ لکھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر سہیل نے کہا, اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے. قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ وہ رحمان کے نام سے بہت منکر تھے, تو مکہ والوں کو لفظ رحمان نہیں آتا تھا. آپ اسی طرح لکھوائیے بسمک اللہما, یعنی رحمان رحیم کی بجائے بس اللہ کا نام لکھیں, جیسا کہ آپ پہلے لکھا کرتے تھے. مسلمانوں نے کہا, یہ تو وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائیں گے. رسول اللہ نے فرمایا, بسمک اللہما ہی لکھ دو. یہاں سے دیکھیے آپ کا مزاج کہ آپ نے جھگڑا طول نہیں دیا, اور جب اس میں بھی کوئی حرج نہیں اس میں بھی نہیں تو دوسرے کی وہ بات ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے جس سے اسلام کا کوئی نقصان نہ ہو. پھر فرمایا, لکھو کہ یہ وہ تحریر ہے جس کی بنیاد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی. سہیل نے کہا, اللہ کی قسم اگر ہم یہ جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ ہی آپ سے جنگ کرتے, لہٰذا محمد بن عبداللہ لکھائیں. یعنی دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے. اس پر رسول اللہ نے فرمایا, اللہ کی قسم بے شک میں اللہ کا رسول ہوں, مگر تم نے میری تکذیب کی ہے, یعنی مجھے جھٹلایا. اچھا محمد بن عبداللہ ہی لکھو. یہاں سے اللہ کے نبی کا مزاج دیکھیے, جھگڑوں سے بچتے تھے, لیکن اس شرط پر کہ تم ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل نہیں ہوگے تاکہ ہم کعبہ کا طواف کر لیں. سہیل نے کہا, اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ عرب باتیں کریں گے کہ ہم دباؤ میں آ گئے ہیں, لہٰذا آئندہ سال یہ بات ہو جائے گی. چنانچہ آپ نے یہی لکھوا دیا. پھر سہیل نے کہا, یہ شرط بھی ہے کہ ہماری طرف سے جو شخص تمہاری طرف آئے اگرچہ وہ تمہارے دین پر ہو, اس کو آپ نے ہماری طرف واپس کرنا ہوگا. دیکھیے کتنی ون سائڈڈ شرطیں ہیں نا. مسلمانوں نے کہا, سبحان اللہ, وہ کس لیے مشرکوں کو واپس کر دیں جبکہ وہ مسلمان ہو کر آیا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ابو جندل بن سہیل بن عمر بیڑیاں پہنے ہوئے آہستہ آہستہ مکہ کی نشیبی طرف سے آتے ہوئے معلوم ہوئے, یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں پہنچ گئے. سہیل نے کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلی بات جس پر ہم صلح کرتے ہیں کہ اس کو مجھے واپس کر دو. رسول اللہ نے فرمایا, ابھی تو صلح نامہ پورا لکھا بھی نہیں گیا. سہیل نے کہا, تو پھر اللہ کی قسم ہم تم سے کسی بات پر صلح نہیں کرتے. رسول اللہ نے فرمایا, اچھا تم مجھے اس کی اجازت دے دو. سہیل نے کہا, میں اس کی اجازت نہیں دوں گا. رسول اللہ نے دوبارہ فرمایا, نہیں تم مجھے اس کی اجازت دے دو. اس نے کہا, میں نہیں دوں گا. پھر اس پر مکرس بولا, اچھا یہ آپ کی خاطر اجازت دیتے ہیں. بالآخر ابو جندل بول اٹھے, مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف واپس کر دیا جاؤں گا حالانکہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں؟ در حقیقت اسلام کی راہ میں اسے سخت تکلیف دی گئی. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا اور عرض کیا, کیا آپ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا, بے شک ایسا ہی ہے. میں نے عرض کیا, تو پھر اپنے دین کو کیوں ذلیل کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا, وہ میرا پروردگار ہے. میں نے عرض کیا, کہ آپ نے نہیں فرمایا کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا, ہاں, مگر کیا میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ جائیں گے؟ میں نے عرض کیا, نہیں. آپ نے فرمایا تم ایک وقت بیت اللہ جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے. حضرت عمر کا بیان ہے کہ پھر میں ابو بکر کے پاس گیا, یعنی انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے تو بات نہیں سنی, تو اب ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے کہا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ, کیا یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. میں نے کہا تو پھر ہم دین کے متعلق یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ حضرت ابو بکر نے کہا بھلے آدمی, وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی خلاف ورزی نہیں کرتے, اللہ ان کا مددگار ہے, لہٰذا وہ جو حکم دیں اور اس کی تعمیل کرو اور ان کے رکاب کو تھام لو, کیونکہ اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں. میں نے کہا کیا وہ ہم سے یہ بیان نہیں کرتے کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ہاں کہا تھا, مگر کیا یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے؟ یعنی وہی سیم جواب ابو بکر نے بھی دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. میں نے کہا نہیں. اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا تم بیت اللہ پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس بے ادبی اور گستاحی کی تلافی کے لیے بہت سے نیک عمل کیے. راوی کا بیان ہے کہ جب صلح نامہ لکھا جا چکا تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ کرام سے کہا اٹھو اور قربانی کے جانور ذبح کرو, نیز سر کے بال منڈاؤ. راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ سن کر کوئی بھی نہ اٹھا. پھر آپ نے تین مرتبہ یہی فرمایا. جب ان میں سے کوئی نہ اٹھا تو آپ حضرت ام سلمہ کے پاس گئے اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا جو لوگوں سے آپ کو پیش آیا تھا. حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ یہ بات چاہتے ہیں تو باہر تشریف لے جائیں اور ان میں سے کسی کے ساتھ کلام نہ فرمائیں, بلکہ آپ اپنے قربانی کے جانور ذبح کر کے سر موڑنے والے کو بلائیں تاکہ وہ آپ کا سر موڑ دے. چنانچہ آپ باہر تشریف لائے اور کسی سے گفتگو نہ کی حتیٰ کہ آپ نے تمام کام کر لیے, قربانی کے جانور ذبح کیے, سر موڑنے والے کو بلایا جس نے آپ کا سر موڑا, یعنی احرام سے نکل آئے. چنانچہ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا تو ہم وہ بھی اٹھے اور انہوں نے قربانی کے جانور ذبح کیے, پھر ایک دوسرے کا سر موڑنے لگے, ہجوم کی وجہ سے خطرہ پیدا ہو گیا کہ ایک دوسرے کو ہلاک کر دیں گے. اس کے بعد چند مسلمان خواتین آپ کے ہاں حاضر خدمت ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. یہ سورۃ ممتحنہ کی آیت ہے. مسلمانوں, جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان لے لو. آیت کے اس سے بھی سمل کوافر تک. تو حضرت عمر نے اس دن اپنی دو مشرک عورتوں کو طلاق دے دی جو ان کے نکاح میں تھی. ان میں سے ایک کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے نکاح کر لیا. پھر رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو ابو بصیر نامی ایک شخص مسلمان ہو کر آپ کے پاس آیا جو قریشی تھا, اور کفار مکہ نے بھی اسی کے تعاقب میں دو آدمی بھیجے. چنانچہ رسول اللہ کو کہلوا بھیجا کہ جو عہد آپ نے ہم سے کیے اس کا خیال کریں. لہٰذا رسول اللہ نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا اور وہ دونوں اسے لے کر ذوالخلیفہ پہنچے, وہاں اتر کر کھجوریں کھانے لگے. تب ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ایک سے کہا اللہ کی قسم تیری تلوار بہت عمدہ معلوم ہوتی ہے. اس نے سونت کر کہا بے شک عمدہ, میں سے کئی دفعہ آزما چکا ہوں. ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے دکھاؤ میں بھی تو دیکھوں یہ کیسی ہے. چنانچہ وہ تلوار اس نے ابو بصیر کو دے دی. ابو بصیر اپنے اسی تلوار سے وار کر کے اسے ٹھنڈا کر دیا. دوسرا شخص بھاگتا ہوا مدینہ آیا اور دوڑتا ہوا مسجد میں گھس گیا. رسول اللہ نے اسے دیکھا اور فرمایا یہ کچھ خوف زدہ ہے. پھر جب وہ رسول اللہ کے پاس آئے تو کہنے لگا اللہ کی قسم میرا ساتھی قتل کر دیا گیا ہے اور میں بھی نہیں بچوں گا. اتنے میں ابو بصیر بھی وہاں پہنچے اور کہنے لگے اے رسول اللہ, اللہ نے آپ کا عہد پورا کر دیا, آپ نے مجھے کفار کو واپس کر دیا تھا مگر اللہ نے مجھے نجات دے دی ہے. اس پر رسول اللہ نے فرمایا تیری ماں کے لیے خرابی ہو, یہ تو لڑائی کی آگ ہے, اگر کوئی اس کا مددگار ہوتا تو ضرور بھڑک اٹھتی. جب ابو بصیر نے یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ آپ اس کو پھر کفار کے حوالے کر دیں گے, لہٰذا وہ وہاں سیدھا نکل کر سمندر کے کنارے جا پہنچے. دوسری طرف سے ابو جندل بھی مکہ سے بھاگ کر اس سے مل گئے. اس طرح جو شخص بھی قریش کا مسلمان ہو کر آتا وہ ابو بصیرہ سے مل جاتا تھا, یہاں تک کہ وہاں ایک جماعت وجود میں آ گئی. پھر اللہ کی قسم وہ قریش کے جس قافلے کے بارے میں سنتے کہ وہ شام کی جانب جا رہا ہے, اس کی کھاٹ میں رہتے اس کے آدمیوں کو قتل کر کے ان کا ساز و سامان لوٹ لیتے. پھر آخر کار قریش نے رسول اللہ کے پاس آدمی بھیجا کہ آپ کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا کہ ابو بصیر کو کہلا بھیجیں کہ وہ ایزا رسانی سے باز آ جائیں. آپ سے جو شخص مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے اس کو امن ہے. چنانچہ رسول اللہ نے ابو بصیر کی طرف ان کی طرف سے پیغام بھیجا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وہی اللہ ہے جس نے عین مکہ میں تمہیں ان پر فتح دی اور ان کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے یہاں تک کہ حمیت الجاہلیہ کے لفظ تک پہنچے. اور جاہلانہ نہوت یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ کی نبوت کو نہ مانا، بسم اللہ نہ لکھنے نیز مسلمانوں اور کعبہ کے درمیان حائل ہوئے۔ تو پورا واقعہ ہم نے اسے ایک حدیث میں پڑھا، اور آپ دیکھیں کہ جب یہ ہم واقعات بیان کرتے ہیں تو اس میں بخاری کو کوٹ کرتے ہیں نا، تو اب ظاہر ہے یہاں اس کا پورا واقعہ ہمارے لیے دلیل ہے، اور یہ ہزاروں جگہ کوٹ ہوتا ہے کہ یہ بات بخاری میں آتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ کسی بڑے اور اہم مقصد کے حصول کے لیے چھوٹی چھوٹی جذباتی باتوں کو قربان کر دینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے بیت اللہ کی عظمت اور حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے کفار کی طرف سے ناروا شرائط کو بھی قبول کیا تھا۔ اور آپ کو پتا کہ یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے، یعنی یہ وقت پہ نہیں سمجھ آتی باتیں، یہ بعد میں سمجھ آتی ہیں۔ اور صلح حدیبیہ پہ اپنی جگہ بھرپور درس موجود ہیں، آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ میرا خیال ہے کہ اسلام کا مزاج بھی سمجھ آتا ہے، اور زندگی میں ہم میں سے بہت سارے لوگ کبھی کبھی سٹک کر دیے جاتے ہیں کسی جگہ پہ، کیا کریں، کدھر جائیں، کس طرح بات کریں، تو یہ سیرت کے واقعات ہماری مدد کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث سن لیجیے جس پہ یہ باب پورا ہو جائے گا۔ ماں یہ جوز من الاشتراطی و سنجا فی الاقرار، اقرار میں کس قسم کی شرط اور استثناء درست ہے؟ عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ 99 اسمان میتا الا واحدا من اقصاها دخل الجنہ۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہے، یعنی ایک کم 100 نام، جو شخص ان کو یاد کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کیا پتا چلا کہ حدیث میں اسماء الحسنی کی خبر ہے، یاد کرنے اس پہ عمل کرنے والے کو جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری ہے، اور ویسے 99 نیم سے علاوہ اور بھی نام موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان ساری باتوں پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مختصر صحیح بخاری، اس میں سے ہم پڑھیں گے کتاب الوصایا، وصیتوں کا بیان، پیج 77، اور بک 1 کا یہ آخری ٹاپک ہے۔ دیکھیں گے اس میں وصیت کی اہمیت۔ الوصایا، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حق المرء مسلم لہو شیئن یوسی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ۔ اس پہ آپ لوگوں نے بھی عمل کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ کیا ہے یہ؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس مسلمان کو کسی چیز کی وصیت کرنا ہو، خود سے پوچھیں کیا میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے، مال، کپڑا، گھر، پراپرٹی، زیور، کوئی علم، کوئی چیز جس کی میں وصیت کرنا چاہتی ہوں، یعنی کسی کو دینا چاہتی ہوں۔ وصیت کرنے سے مراد یہ کہ وارثوں کے علاوہ کسی اور کو دینا چاہوں، تو اسے جائز نہیں کہ وہ دو راتیں بھی یوں گزارے کہ وصیت اس کے پاس تحریری شکل میں موجود نہ ہو۔ تو لکھنی پڑے گی نا وصیت۔ تو کیا پتہ چلا، جس شخص کے مال اور دولت یا قابل وصیت کو چیز ہو تو وصیت کو تحریر میں لائے، مال کی وصیت کے لیے ضروری ہے وہ کسی ناجائز کام اور شرعی وارث کے لیے وصیت نہ کرے، اور 1/3 سے زائد نہ ہو۔ یعنی تین شرطیں وصیت کی، نمبر یہ کہ جائز کام کی ہو، غلط کام کی نصیحت نہیں کر سکتے، پھر شرعی وارثوں کے لیے نہیں کر سکتے کہ یہ حصہ بھی میرے فلاں بیٹے کو دے دیں، بیٹی کو دے دیں، نہیں دے سکتے، اور تیسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ 1/3 ہو، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا لیکن کریں گے تو شرط 1/3 ہے۔ ان عمر ابن الحارث رضی اللہ عنہ حتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخی جویریت بنت الحارث قال ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موته درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا امۃ ولا شیئا الا بغلۃ البیداء وسلاحه واردن جعلها صدقہ۔ حضرت عمر بن الحارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں، صالح سے مراد بیوی کے بھائی، یعنی ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہما کے بھائی تھے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ دینار، اور نہ کوئی لونڈی غلام، اور نہ کوئی اور چیز، صرف ایک سفید خچر۔ خچر کے لیے کیا لفظ ہے ادھر؟ بغلتا ہو، بغل، بغل کہتے ہیں خچر کو، بیدا سفید، وسلاحہ ہو، اور چند ہتھیار، واردن اور کچھ زمین چھوڑی جس کو آپ وقف کر چکے تھے. تو کیا پتہ چلا کہ یہ چیزیں آپ اپنی زندگی میں ہی اللہ کی راہ میں وقف کر چکے تھے لیکن لوگوں کو اطلاع وقت کے وفات ہوئی تھی. لیکن یہاں ایک اہم ایشو سنیں سمجھیں, میں نے اس کو بڑی قریب سے ان دنوں میں کچھ حالات اور واقعات کی روشنی میں دیکھا ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, مثلا جیسے میرا سیل فون ہے یہ اب میں یوز کر رہی ہوں, بعض کیا کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ سیل فون اسکول کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ وصیت ہو گئی نا, اب اس کا کیا حکم ہے؟ اب یہ میں یوز کر رہی تھی, یہ میرا تھا, اگر میرے مرنے کے بعد یہ سیل فون 1/3 سے اوپر جاتا ہے, یعنی میں نے چھوڑا ہی صرف ایک فون ہے, تو میں نہیں دے سکتی اسکول کو. طریقہ کیا, میں اس کو زندگی میں اس پہ لکھ دوں کہ یہ وقف ہے, کہہ دوں آپ کو بھی کہہ دوں, یہ کہہ دوں ہے یہ وقف اللہ کے لیے, لیکن میں ابھی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوں, یعنی زندگی میں میرا حق ملکیت اس پہ ختم ہو جائے تو پھر اور بات ہے. بعض لوگوں نے اس طرح کے بڑے بڑے ایشوز اٹھے کہ آج, یعنی مقدمے بازی پہ بات چلی گئی کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں میرے مرنے کے بعد یہ گھر کسی اور کا, نہیں دے سکتے آپ اپنا گھر کسی کو, اس کے 1/3 کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اگر کوئی چیز دینی ہو تو انتظار کس بات کا, زندگی میں دے دیں, اور ورنہ بعد میں پھر وہ چیزیں وارثوں کی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ان عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ انہ سئل اہل کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوسا فقال لا فقیل کیف کتب علی الناس الوصیت وامر بالوصیہ قال اوصی بکتاب اللہ. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا رسول اللہ نے کوئی وصیت فرمائی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر ان سے کہا گیا کہ پھر لوگوں پر وصیت کیسے فرض ہوئی, یا ان کو وصیت کا حکم کیسے دیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی. تو کیا پتہ چلا کہ آپ نے امر خلافت یا مالی معاملات کے متعلق کوئی وصیت نہیں فرمائی, اس کے علاوہ آپ نے وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ جزیرہ عرب سے یہود کو نکال دینا اور نمائندہ حضرات کی خاطر مدارت کرتے رہنا. تو کیا پتہ چلا کہ مالی معاملات تو نہیں لیکن آپ اخلاقی طور پہ دوسری نصیحتیں لوگوں کو کرتے دکھے, اور تیسری بات ہے کہ اپنا مال تو آپ نے صدقہ ہی کیا. اس صدقہ عند الموت, مرتے وقت صدقہ کرنا, اب یہ بھی اہم سوال ہے کہ ہم موت کے وقت کچھ صدقہ کر سکتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ای صدقتی افضل؟ قال ان تصدق وانت صحیح حریص تعمل الغنا وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے. آپ نے فرمایا صحت کی حالت میں جبکہ تمہیں مال کی خواہش, دولت مندی کی آرزو اور تنگ دستی کا ڈر ہو, اس وقت صدقہ دو, اور صدقہ دینے میں تاخیر نہ کرو کہ جب حلق میں دم آ جائے تو کہو فلاں کو یہ دینا اور فلاں کو اتنا دینا, کیونکہ اس وقت وہ مال فلاں وارث کا ہو ہی چکا. کیا اکثر دولت والے مالی معاملات میں زندگی اور موت کے وقت اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں, یعنی زندگی میں بخل سے کام لیتے ہیں اور موت کے وقت ناجائز وصیت کے ذریعے اپنے شرعی ورثہ کا حق مارتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, یعنی یہ تو وہی بات ہے نا کہ میں نے کھا لیا وہ دوسرا نہ کھائے. هل يدخل النساء والولد في الاقارب؟ کیا عورت اور بچے اقارب یعنی رشتہ دار جو ہوتے ہیں قریبی ان میں شامل ہیں؟ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين انزل الله عز وجل وانذر شیرتك الاقربین قال یا معاشر قریش او کلمۃ نحوها اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا ویا صفیہ امت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا ویا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شیتی مالی من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. دیکھیں کتنی واضح حدیث ہے جو اللہ کے نبی کے مقام کو ثابت کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کر دیں, کس صورت کی آیت ہے؟ صورت شورا کی. تو رسول اللہ نے کھڑے ہو کر فرمایا گروہ قریش تم اپنی جانیں, یا ایسا ہی کو لفظ فرمایا تم اپنی جانیں بچاؤ کیونکہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا, اے اولاد عبد مناف میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. اے عباس بن عبد المطلب، میں تمہیں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اے صفیہ رضی اللہ عنہا، جو رسول اللہ کی پھوپھی ہیں، میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور اے فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد، تم میرا مال جتنا چاہو لے لو، لیکن میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی کرتے جاؤ بس اللہ کے نبی ہمیں بچا لیں گے؟ تو خرابہ داروں میں عورتیں اور بچے شامل ہوتے ہیں، اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے، کیونکہ پھوپھی صفیہ اور بیٹی فاطمہ کو شامل کیا. لیکن وصیت میں وہ رشتہ دار شامل ہوتے ہیں جو ترکے کے شرعی وارث نہیں ہوتے. تو یہ تو ایک جنرل نصیحت تھی جو کہ آپ نے کی. قال اللہ تعالی وابتلوا الیتام حتى اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم. ارشاد باری تعالی، یہ سورۃ نساء کی آیت ہے، اور تم یتیموں کو امتحان لو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اگر تم ان میں صلاحیت دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان اباہ تصدق بمال لہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان یقال لہ سمغ وکان نخل فقال عمر یا رسول اللہ انی استفدت مالا وہو عندی نفیس فاردت ان نتصدق به فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدق باصلہ لا یباع ولا یوہب ولا یورث ولکن ینفق ثمرہ فتصدق به عمر فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى ولا جناح على من وليه ان ياكل منه بالمعروف وان يوكل صديقه غير متمول به. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے والد گرامی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک اچھا مال رسول اللہ کے زمانے میں صدقہ کر دیا تھا، اور وہ ایک سمغ، یہ باغ کا نام ہے، سق نامی کھجوروں کا باغ تھا. حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے ایک عمدہ مال حاصل کیا، میں چاہتا ہوں کہ اسے صدقہ کر دوں. تو رسول اللہ نے فرمایا تم اصل درخت اس شرط پر صدقہ کر دو کہ وہ نہ فروخت کیے جائیں اور نہ بطور ہبہ دیے جائیں اور نہ ہی ان میں وراثت جاری ہو، بلکہ ان کا پھل کام میں لایا جائے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی شرط پر اسے وقف کر دیا. تو ان کا یہ صدقہ اللہ کی راہ میں غلاموں کی آزادی، محتاجوں کی ضرورت، مہمانوں کی ضیافت اور قرابت داروں ہی میں خرچ کیا جاتا تھا. اس کے متولی کو بھی اجازت تھی کہ اس پر کوئی حرج نہیں کہ دستور کے مطابق خود کھائے اور اپنے کسی دوست کو کھلائے، بشرطے کہ وہ مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو. تو کیا ثابت کیا امام بخاری نے اس حدیث سے کہ یتیم کا سرپرست اس کے مال میں محنت کر سکتا ہے، تجارت میں لگا سکتا ہے اور اپنی محنت کا معاوضہ بھی دستور کے مطابق لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. قال اللہ تعالی ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، انہیں قریب دوزخ میں ڈالا جائے گا. یعنی قرآن پاک میں اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سات ہلاکت خیز اور تباہ کن باتوں سے پرہیز کرو. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہو، سود کھانا، یتیم کا مال اڑا لینا، میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا اور پاک دامن اور بے خبر عورتوں کو بدکاری کی تہمت لگانا. اس کے علاوہ پڑوسی کی بیوی سے زنا، والدین کی نافرمانی اور جھوٹی قسم بھی ہلاکت خیز گناہوں میں ہے. تو ہمیں ان سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی. نفقت القیم للوقف، وقف کے منتظم کا خرچہ وقف جائیداد سے پورا کیا جائے. یعنی کوئی جائیداد ہے وقف کر دی گئی، اب اس جائیداد کی کوئی حفاظت کرتا ہے تو پھر اس کا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقتسم ورثتی دینار ولا درہما ما ترکت بعد نفقتی نسائی ومعنتی عاملی فہو صدقہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث نہ دینار تقسیم کریں اور نہ درہم، اور جو کچھ میں اپنی بیویوں کے اخراجات اور جائیداد کے اہتمام کرنے والوں کی تنخواہ سے فاضل چھوڑ دوں وہ سب صدقہ ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جو وقف جائیداد کا متولی ہے اور اسے انتظام اور انصرام کرتا ہے وہ معروف طریقے سے اپنی محنت کا معاوضہ وصول کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اسلام کسی پہ بھی زیادتی نہیں کرتا۔ ایک طرف آپ نیکی کے نام پہ دین کے نام پہ کوئی چیز وقف کریں اور دوسری طرف آپ جو اس کی ٹیک کیئر کرے یا اس پہ وقت لگائے اس کا خرچہ پانی بھی نہ دے، تو پھر ایک تو کام ٹھیک نہیں ہوگا، دوسری بات ہے کہ جو لوگ اس کا ٹیک کیئر کریں گے ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ بات کیا ہے، اذا او کفردن او بئرن او اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمین، اگر کوئی زمین یا مشروط طور پر کنواں وقف کر دے کہ اس کا ڈول بھی دیگر مسلمانوں کی طرح اس میں پڑا کرے گا۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ انہ قال حین حوصر اشرف علیہم وقال انشدکم اللہ ولا انشد الا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفر رومتا، یہ کمے کا نام تھا، من خفر رومتا فلہ الجنہ فخفرتها، الستم تعلمون انہ قال من جخز جیش الاسرتی فلہ الجنہ فجخزته قال فصدقوه بما قال۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مخصور ہو گئے یعنی گھیر لیے گئے تو کہنے لگے میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، یہ قسم صرف اصحاب رسول کو دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جو شخص روما کا کنواں کھودے اس کو جنت ملے گی، تو میں نے اس کو کھود دیا، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جو شخص جیش اسرا یعنی غزوہ تبوک کا سامان کر دے وہ جنتی ہے، تو میں نے اس کا سامان کر دیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کی تصدیق کی۔ امام صاحب نے اس عنوان سے ایک روایت کی طرف اشارہ کی جس کے الفاظ ہے کہ کون ہے جو بیرے روما خرید کر دے اور اس میں دیگر مسلمانوں کی طرح اپنا ڈول بھی ڈالے تو اسے اس کنویں سے بڑھ کر جنت میں صلہ ملے گا۔ امام بخاری نے اس سے یہ ثابت کیا کہ وقفی جائیداد سے وقف کنندہ خود بھی دیگر مسلمانوں کی طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی کنواں وقف کر دیا تھا لیکن اس میں سے پانی لیتے رہے۔ قال اللہ عز و جل یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذو عدل منکم او آخران من غیرکم الی قوله واللہ لا یهدی القوم الفاسقین۔ کہاں پڑھی ہے یہ آیت؟ سورۃ مائدہ کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، مسلمانوں جب تم میں سے کوئی مرنے لگے تو وصیت کے وقت تم میں سے یا تمہارے غیروں میں سے دو عادل گواہ ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج رجل من بنی سہم مع تمیم الداریجی وعدی ابن بدا فمات سہمی رضی اللہ عنہ بیردی لیس بیہا مسلما فلما قدیما بترکتیہ فقدو جاما من فدتی۔ یاد آ رہا واقعہ؟ وہی واقعہ اس میں جو ہم نے اس کی تفسیر میں پڑھا تھا۔ مخبصا من ذهب فاحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكه فقالوا ابتعنا من تميم وديك فقام رجلان من اولياء السهمجي فحلفا لشهادتنا احق من شهادتهما وان الجام لصاحبهم قال وفيهم نزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی سہم کا ایک شخص تمیم داری اور عدی بن بدہ کے ساتھ باہر گیا تو سہمی ایسی زمین میں فوت ہوا جہاں کوئی مسلمان نہ تھا۔ جب تمیم داری اور عدی اس کا ترکہ لائے تو اس میں چاندی کا جام غائب تھا جس پر سنہری نقش تھے۔ اس پر رسول اللہ نے ان دونوں سے حلف لیا۔ اس کے بعد وہ جام مکہ میں ملا اور لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمیم اور عدی سے خریدا ہے، تو دو شخص میت کے عزیزوں میں سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہماری شہادت ان دونوں کی شہادت کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جام ہمارے عزیز ہی کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی۔ مسلمانوں، وصیت کے وقت تم پر گواہی لازم ہے جب کہ تم میں سے کوئی قریب المرگ ہو۔ تو کیا پتہ چلا، دوران سفر وصیت کے موقع پر جب کہ اہل اسلام عادل گواہ نہ مل سکیں تو ایسے حالات میں کفار کی گواہی پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ عام حالات میں گواہی کے لیے اسلام اور عدالت کی شرط ہے، یعنی جس سے گواہی لی جا رہی وہ مسلمان بھی ہو اور صاحب عدل ہو، یعنی سوسائٹی کا مہذب شخص ہو۔ تو یہ تھا کتاب الوصایا۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے مختصر صحیح بخاری کی پہلی جلد پوری ہوئی۔ ہم نے اپنی حیثیت سے پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کمی بیشی کو دور کرے، غلطیوں کی اصلاح فرمائے، اور جو باتیں پڑھی ہیں پڑھائی ہیں اس پہ عمل کی توفیق دے، اس پڑھنے پڑھانے کو ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. الحمدللہ. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق.
أنت الحق.
ووعدك الحق.
ووعدك الحق.
وقولك الحق.
وقولك الحق.
ولقاؤك حق.
ولقاؤك حق.
والجنة حق.
والجنة حق.
والنار حق.
والنار حق.
والساعة حق.
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا.
وعليك توكلنا.
وإليك أنبنا.
وإليك أنبنا.
وبك خاصمنا.
وبك خاصمنا.
وإليك حاكمنا.
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
الله. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة بقرة کی آیت 183 ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکارتے ہیں کہ مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے مقصد کیا ہے روزے کا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بنو پرہیزگار بنو عزیز ساتھیو جب بھی رمضان آتا ہے تو کچھ لوگ تو خوشی کے ساتھ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ خوشی کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہائے رمضان کیوں آ گیا رمضان تو آئیے آج ہم تتقون کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ رمضان کیوں آتا ہے میں ایسا باتیں نہیں دہراؤں گی جو انشاءاللہ ہم نے کل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقصد یہ دے دیا کہ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ ہم متقی بنیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی کون ہوتا ہے اور تقویٰ کیا ہے اس کا روٹ وقایہ ہے وقا عربی زبان میں روٹ ورڈز ایسے ہی ہیں جیسے کہ پھلوں کی زبان میں بیج جیسا بیج ہوتا ہے ویسا ہی پھل ہوتا ہے روٹ ایک چار لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لفظ میں سے کبھی نہیں بدلتے اسی کو ادھر ادھر کرتے رہے تو معنی بدلتے ہیں مثال اردو کی دے دیتی ہوں تو بہت ہی آسان ہوگی جیسے آپ دیکھیے کہ ہم لفظ اردو میں بولتے ہیں نا عبادت عابد عابدہ معبود آپ کو سب میں لگ رہا ہے کچھ عین با دال یس کامن ہے معبود میں میم ایکسٹرا لگ گئی ہے عابد میں عین اور با کے بیچ میں الف لگ گئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح معبد خانہ یہاں سے عربی زبان میں جو لفظ تقویٰ ہے اس کا روٹ جو ہے وہ کیا ہے واو قافیہ اب آپ کہیں گے کہ لفظ تقویٰ میں تو واو قافیہ ہے تے تو ہے ہی نہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ تے باہر سے آئی ہے مہمان ہے یہ مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے بالکل کہ جیسے کچھ افراد خانہ ہوتے ہیں نا گھر میں رہنے والے تو اصل جو گھر کے لوگ ہیں نا وہ ان کا روٹ ورڈ ہے اور آپ اور ہم سب اضافے ہیں اور یہ اضافے کبھی کبھی ہوتے ہیں کسی وقت ہمارے گھر میں زیادہ لوگ آئے ہوتے ہیں کسی وقت میں کم آئے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے کتنے آرام سے گرامر کی ایک بات سیکھ لی روٹ ورڈ کیا ہے اصل گھر کے افراد ٹھیک ہے اور جو اوپر چیزیں لگتی ہیں وہ مہمان ہوتے ہیں تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں تقویٰ کا لفظ جو اصل جس بنیاد پہ چلتا ہے وہ واو قافیہ ہے یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ اردو میں کسی ایک لفظ میں اس کا ترجمہ ممکن ہی نہیں بالکل نہیں ممکن یعنی میں تو کم از کم گیو اپ کروں گی کہ میں اگر آپ کو صرف تقویٰ کے پیرلل ایک لفظ اردو کا دوں تو سوری آئی کینٹ کیونکہ آپ جب بھی کوئی بھی قرآن پاک اٹھائیں گے جس میں ترجمے کی باتیں ہوتی ہیں کہیں پرہیزگار ہوتا ہے تم پرہیزگار بن جاؤ کہیں وہ بےچارے متقی کو لفظ متقی ہی کر دیتے ہیں کہیں اس کا معنی بچ جاؤ کا آتا ہے کہیں اس کے معنی کے اندر ڈرنا آتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اس سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ کتنے معنی رکھتا ہے اور عربی زبان کی ایک خوبی ہے کہ جب کسی لفظ کے معنی زیادہ ہوتے ہیں تو یقیناً وہ اہم بھی بہت ہوتا ہے قرآن پاک میں اس روٹ سے 258 الفاظ قرآن استعمال ہوئے ہیں جو 237 آیتوں میں یعنی اگر آپ قرآن پاک کی 237 آیتیں جمع کر لیں تو ان میں کچھ میں ریپیٹیشن ہے اس لیے 258 ٹائمز تک وقت لفظ ہے اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ لفظ کتنا اہم ہوگا اور اس میں کیا کچھ ہے ہم اس کی بہت ساری ایسی باتیں نہیں کریں گے جو کہ عموماً کسی بھی تفسیر کی کلاس میں کی جاتی ہیں, کیونکہ اس وقت ہم صرف سمجھنا چاہتے ہیں. آج کے سیشن میں میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے تقویٰ کی کچھ ڈیفینیشن رکھوں, سیدھی سیدھی بالکل, نہ اس کے اندر ہینکی نہ پینکی, ادھر کی نہ ادھر کی. گویا کہ آپ یہ کہہ لیں کہ میں آپ کو بھی کہہ دیتی ہوں کہ میں اپنی باتیں نہیں کروں گی, بہت کم کروں گی, صرف وہی بات کروں گی جو آپ کو سمجھانے میں مددگار ہو. اصل ہم دیکھیں گے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا, میں اس کو ایسے سوچتی ہوں کہ جیسے ہمارے گھروں میں مہمان آنے والے ہوتے ہیں نا, تو اس کے مطابق ہماری فیلنگز ہوتی ہیں. مہمان دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ جن کا ہم خوشی سے استقبال کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک وہ جن کے آنے پہ ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں. چلیں ابھی بھی نہیں بات سمجھ آئی تو اس کو اور آسان کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ہمارے میکے کے مہمان, اور ایک ہوتے ہیں سسرالی مہمان. تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا رمضان سسرالی ہے کہ میکے والے. ہم سب اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں, کیونکہ آج تقویٰ کی باتیں ہو رہی ہیں نا, تو ہم چاہیں گے کہ اس کو مختلف اینگل سے بیچ میں دیکھتے ہی رہیں کہ کیا رمضان کو میں میکے سے آیا ہوا ایک مہمان سمجھ رہی ہوں جس کے آنے پہ میں خوش ہوں, بے چین ہوں. کب چاند دکھے, چاند دیکھنے کو آپ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہونا سوچیں, ایک سال سے آپ نے بالکل نہیں کسی کو دیکھا اپنی فیملی میں سے, اور اب آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کسی بھی وقت آئیں گے. آپ کہتے بتائیں ٹکٹ کون سی بک کرائی ہے, کون سا کہتے نہیں سب کرائی ہے, یا 29 کو ہوں گے یا 30 کو ہوں گے. ہم کیا چاہتے ہیں, تیاری پوری ہو تو کہتے ہیں اللہ کرے 29 کے لیے 28 کو آ جائیں, اور اگر گھر ابھی گندا تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں آنا ہی ہے 30 کو ہی آ جائیں. بالکل یہی کیفیت آج کل ہمارے دلوں کی بھی ہے رمضان کے بارے میں. اگر رمضان کی تیاری کی ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں کل کا آتا آج آ جائے, اور اگر ابھی پکوڑے سموسے رول بننے میں دیر ہے, چونکہ ہمارے ہاں مہمان کی خاطر جسے جسمانی طور پہ ہوتی ہے تو ہم انتظار نہیں کر پاتے. لیکن حقیقت ہے کہ رمضان ایک مہمان ہے, آپ جتنا دل اس کے لیے کھولیں گے, جس مہمان کی آپ کو جتنی ریسپیکٹ ہوتی ہے, جتنی آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے, آپ اتنا اس کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ شوہر کہیں اپنے چار دوستوں کو کھانے کی دعوت دے تو پھر گھر میں جو حالات ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو میں جب بھی کسی کو دیکھتی ہوں کہ مہمان کے آنے کے باوجود اس کے گھر میں گند ہو, چیزیں بکھری ہوں اور بالکل کیجویلنس ہو, تو میں سوچتی ہوں اس کو ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی کہ کم از کم ڈسٹنگ کر لیتا کہ میرے گھر مہمان آ رہا ہے. تو حقیقت ہے کہ ہم دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے گھر صاف یا خاطر, بلکہ ہم اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں. تو اگر ہم اس رمضان کو ایک بہت خوبصورت مہمان کے طور پہ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ ہم اب جسمانی ذہنی طور پہ تیار ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اس رمضان کے مہمان سے ہم نے لینا کیا. ہمارا کلچر ہے, نہ تو یہ سنت ہے, نہ فرض ہے, نہ نفل ہے, کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو وہ کچھ لے کے آتا ہے, اور جب جاتا ہے تو آپ اس کو دیتے ہیں. یہ ٹریڈیشن ہے نا, حالانکہ اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے 100%. رمضان کو اگر اپنے اسی ٹریڈیشن پہ ہم لے کے سوچے نا, تو رمضان جو ہے جب آتا ہے تو بھی دینے آتا ہے, اور جب جاتا ہے تو بھی دیتا ہے. کیا اب اس جملے کو شور سے سنیے اور پھر اس پہ غور کیجیے گا کہ رمضان جب آتا ہے تو نیکیوں کے موقع دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا چاند دکھتا ہے تو ایک فرشتہ پکار لگاتا ہے, یا باغی الخیر اقبل اقبل اقبل, اے نیکی کو چاہنے والے بھاگ بھاگ جلدی کر جلدی کر, اور یا باغی الشری, اور شر کو چاہنے والے, یعنی وہ شر جو ہوتا ہے تھوڑا بہت کرتے ہیں گھروں میں, دیکھتے ہیں سنتے ہیں, اقصر اقصر, رک جا رک جا رک جا. کیونکہ رمضان میں جہاں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے تو احتمال ہے نا, اس چیز کا گمان ہو سکتا ہے کہ وہاں گناہ کا بھی حصہ بڑھ جائے, اور اس کی قدر نہیں کریں گے تو حقیقت میں اس کی ویلیو نہیں پہچانیں گے. تو رمضان جب آتا ہے تو نیکیوں کے تحفے لے کے آتا ہے, ایک کی جگہ ستر, سنت کی جگہ فرض, اور اسی طرح سے انسان کی بہت ساری عام چیزیں جو عام طور پہ ہم اپنی عادت کے تحت کرتے ہیں وہ عبادت بن جاتی ہیں. آپ کہہ لیں کہ رمضان عادتوں کو عبادت بنانے آتا ہے, اور حقیقت ہے اگر ہماری عادتیں سنت کے مطابق ہو جائیں تو پھر ہماری زندگی میں کبھی بھی عبادت کا لفظ مشکل نہ لگے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کے لیے پیدا کیا. تو جب رمضان آتا ہے تو بہت ساری نیکیاں, بہت کچھ ملے گا آپ کو, تو روزہ رکھ لو آگے نہیں رکھ سکے, اور صدقہ کثرت سے کر لو, تراویح پڑھ لو, قرآن کی عبادت کر لو. 16 تھنگس میں نے ابھی لاسٹ 2-3 ویک پہلے ناروے میں کئی جگہوں میں بتائی کہ رمضان میں ٹوٹل تقریباً 16 قسم کے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں, کل تھوڑا سا ہم اس کو دہرائیں گے. لیکن جب رمضان کا مہمان جانے لگتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ لعلکم تتقون، تقویٰ دے کے جاتا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ جب رمضان جائے گا تو وہ ہمیں کیا دے کے جائے گا تاکہ ہم آج ہی سے اس کے لیے تیاریاں کریں. تو لفظ تقویٰ جو ہے نا، یہ کثیر المعنی لفظ ہے. ایک تعریف تقویٰ کی انتہائی خوبصورت، انتہا سے زیادہ غور و فکر والی عربی میں ہے. میں آپ کی مدد کروں گی. کل دو تین دن میں نے تقریباً مینچسٹر اور آسٹریل جہاں سے بھی برمنگھم میں ڈفرینٹ درس ہوتے ہوئے آئے، تو میں نے آلموسٹ ہر جگہ یہ بتائی. اور حال یہ تھا کہ بعد میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی ساتھی دوبارہ مجھ سے ریکارڈ کرا رہی ہیں وہ تعریف، اور کچھ لکھ رہی تھی ساتھ بیٹھی کہ پلیز وہ ہم نوٹ نہیں کر سکے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، دل کی تختی پہ نوٹ کر لیا کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں میں. میں بولوں کہ عربی آپ بالکل نہ لکھیں، نہ سنیں، نہ غور کریں، کیونکہ اس کا بعد میں میں اردو ان شاء اللہ بتاؤں گی. تو آئیے آج تقویٰ کی تعریفوں میں سے پہلی تعریف. تقویٰ کیا ہے؟ التقویٰ ہی الخوف من الجلیل. تقویٰ بہت بڑے جلال والے رب کے خوف کا نام ہے. خوف اللہ کا ڈر. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. تقویٰ اللہ کے خوف کا نام ہے، وہ خوف جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں خائل ہو جائے. ہم اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ایک دعا بھی سیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو اپنا وہ خوف دے جو میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے، بیریئر، رکاوٹ. ابھی آگے وہ معنی بھی دیکھیں گے. تو تقویٰ کے چار درجے. پہلا درجہ خوف من الجلیل. الجلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے، بہت پیارا نام ہے، جلال والا. سورۃ الرحمن میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا، ذل جلالی والے اکرام، ٹھیک ہے؟ تو جلال والے کا خوف، اللہ کا خوف بہت بڑی نعمت ہے. جب انسانیت اللہ کے خوف سے بے خوف ہو جاتی ہے نا، تو مادر بدر آزاد ہو جاتی ہے، کپڑوں سے آزاد ہو جاتی ہے، جاہلیت والے کام سر عام کرتی ہے. تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن والی کیفیت ہے. اللہ کا خوف پاؤں کی بیڑیاں بن جاتا ہے، زبان کو بندہ پکڑ پکڑ کے رکھتا ہے. اللہ کا خوف انسان کی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے. اللہ کا خوف زبان پہ آئی ہوئی مچلتی ہوئی بات کو روک لیتا ہے، کیونکہ یہ غیبت بن کے کل میری ساری نیکیاں کو اڑا دے گی. اللہ کا خوف مانگنے والی چیز ہے. حضرت موسیٰ کے دور کے دو شخصوں کو قرآن پاک میں اتنا بڑا آنر دیا گیا کہ وہ دو مرد مومن جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا. انعام کیا تھا؟ کہ اللہ نے ان کو اپنا خوف دیا. تو آج اگر ہم اللہ کے خوف سے بے خوف ہے نا، تو انعام سے دور ہے. اللہ کا خوف مانگنا ہے ہم نے ان شاء اللہ. اس لسٹ بنا دیں رحیلہ آپ ساتھ ساتھ کہ کتنی آج ڈفرنٹ چیزیں ہم اس تقویٰ کی چنکس میں دیکھیں گے. بس یہی ہماری اس رمضان کی چیک لسٹ ہوگی جو اینڈ پہ ہم نے لینی ہے. تقویٰ، خوف، اللہ کا خوف. اور ایسا خوف نہیں جو بے عمل کرتے. بڑا ہی نا سمجھ ہے وہ شخص کہ جو لفظ کہتا ہے کہ مجھے خوف آتا ہے اللہ سے، پھر بچتا نہیں. یہ سارے لفظ آپس میں یوں ہیں جیسے وہ چٹیاں نہیں بنتے، خوف ہوگا تو بچیں گے، بچیں گے تو بیریئر ہوگی، رکاوٹ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری روایت کا خلاصہ ہے صرف. آپ نے فرمایا حیرت ہے اس شخص کے حال پہ کہ جو جنت کی طلب بھی رکھ رہا ہے، مانگ رہا ہے اللہ میں نیت سے لکل جنہ، پھر بھی سو رہا، کوئی عمل نہیں کر رہا، بے عمل مراد ہے. اور حیرت ہے اس شخص کے حال پہ کہ جو جہنم کا خوف رکھتا ہے، جہنم سے بتا مانگتا ہے لیکن سو رہا. کہ آج میرا اور آپ کا خوف ایسا تو کہ ہمارا یہ حال تو نہیں کہ زبان سے بڑا خوف ہے، بڑا خوف ہے، بڑا ڈر آتا ہے، بڑا ڈر آتا ہے، تو کر کیا رہے ہو؟ دیکھیے بجلی کی تار کھلی ہے اور آپ کے اس سے بڑا ڈر لگ رہا ہے میرا بچہ اس کی طرف نہ دے، پھر آپ بچے کو ادھر ہی چھوڑ کے کہیں چلی دیں کام کرنے. مین ہول کھلا ہوا ہے اور آپ کے بڑا ڈر ہے بچے اس میں گر نہ دیں، پھر بچہ اس کے اراؤنڈ کھیل رہا ہے اور آپ اندر چلی دیں، ماں کو تو چین ہی نہیں آتا. تو جس چیز کا خوف ہوتا ہے ہم اس سے بچتے ہیں. اگلے درجے پہ چلیے. دوسری چیز تقویٰ کی کیا ہے؟ پہلا پھر دہرا دیتی ہوں تاکہ لکھ سکیں تو لکھ لیں. التقویٰ ہی الخوف من الجلیل. اور دوسرا والعمل بالتنزیل، اور اس کے نازل کردہ پر عمل کرنے کا نام ہے. ظاہری بات ہے جب کسی سے آپ ڈریں گے، خوف رکھیں گے، تو اس کی کہی ہوئی بات کو مانیں گے نا. آپ اپنے شوہر سے خوف زدہ تو نہیں لیکن آپ ان کا ایک رسپیکٹ بڑا ادب کرتی ہیں, خوف ہے آپ کو جواب دہی کا کہ شام کو آ کے پوچھیں گے تو کام کرتے ہیں نا. تو تقویٰ کا اگلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ پر انسان پھر عمل کرنے لگتا ہے, پھر کھیل نہیں سمجھتا, تماشا نہیں ہے دین, پھر پڑھ پڑھ کے پانچ پانچ سپارے نہیں رکھتا, وہ ایک ایک لفظ پہ پانچ پانچ بار سوچتا ہے کہ میرا اس پر عمل ہے کہ نہیں. پھر وہ رمضان کو صرف بک ریڈنگ کا مہینہ نہیں بناتا, قرآن ریڈنگ کا مہینہ نہیں بناتا, صحیح پڑھوں کہ غلط, غلط پڑھوں کہ صحیح, سمجھوں کہ نہیں, غور کروں کہ نہیں, بس پڑھتی جاؤں گاڑی چلائی گئی نہیں. والعمل بالتنزیل, اللہ کے نازل کردہ پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے. انشاءاللہ قرآن کی جو بہار ہمارے ارد گرد ہوگی ہم اس میں سے اپنے لیے عمل کی غذا لیا کریں گے. آپ دیکھیے کہ بہت بڑا ٹیبل ہوتا ہے نا, آپ کبھی کسی بفے میں گئے ہوں, آج کل تو ہماری شادی بفے ہیں اور آج کل تو ہماری عام دعوتیں بھی اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں, لیکن آپ امیجینیشن میں لے کے بہت بڑا ٹیبل لگا ہوا ہے, کتنا کچھ ہوتا ہے. اور عموماً پی سی اور بڑے بڑے ہوٹلز ہیں, چھ قسم کی سویٹ ڈشیں ہیں, چار قسم کے سیلڈ ہیں, کوئی دس قسم کا میٹ ہے, ہوتا ہے نا. بعض لوگ کیا سوچ لیتے ہیں یہ سب کچھ میرے لیے, وہ پہاڑی بنا لیتے ہیں, پہلے زمین نیچے جانوروں کی لگاتے ہیں, پھر بوٹیوں کے پہاڑ, پھر اوپر روٹیوں سے اس کے اوپر پلستر کر دیتے ہیں, پھر اوپر تھوڑا تھوڑا اسپارکل کر لیتے ہیں, سیلڈ کچھ لیا ہی نہیں, بس سیلڈ بھر سے پلیٹ بھری ہوئی. ہوتا کیا نتیجہ, کیا وہ سب کچھ لے آتے ہیں اور دو چار چیزیں چکھی, باقی تو کھا ہی نہیں سکے. عقل مند کیا ہوتا ہے, وہ پورے ٹیبل کلاتھ میں سے پہلے دیکھتا ہے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے, مجھے کیا پسند ہے, پھر ایک چیز چکھتا ہے جو اچھی لگی پھر لے لی. ایسے ہی ہوتا ہے نا, بالکل اسی طرح مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ قرآن جو ہماری زندگی میں ہے اور انشاءاللہ شعوری طور پہ اب کل سے شروع ہونے والا سفر, اس میں ہمارے پاس قرآن کی صورت میں نیکیوں کا ایک دسترخوان ہوتا ہے, بڑی نیکیاں, چھوٹی نیکیاں, ظاہری نیکیاں, باطنی نیکیاں, دوسروں کو دکھنے والی نہ دکھنے والی, کڑوی نیکیاں, میٹھی نیکیاں, کھٹی نیکیاں, جان نکلنے والی نیکیاں, خوشی والی نیکیاں. مت سوچیے کہ ہر نیکی پہ انسان کو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے, بعض نیکیوں میں جب پاؤں جلتے ہیں اللہ کے راستوں میں بظاہر مزہ نہیں آ رہا ہوتا, یہ الگ بات ہے کہ دل کے اندر خوشی کا اطمینان کا سما ہوتا ہے. تو ہم نے اس قرآن میں سے اپنے لیے چوز کرنی ہے, میرے لیے کون سی نیکی سوٹیبل ہے. پہلے اپنی وہ نیکی لینی ہے, وہ فوڈ کھانا ہے جو آپ کی بیسک ضرورت ہے. آپ نے دیکھا پہلے کھانے میں ایپٹائزر سرو کیے جاتے ہیں, ابھی یہ کچھ پانچ دس سال سے شروع والی بات, ہمارے بڑے لوگ جو تھے جو واقعی اپنی صحت اور کھانے پینے میں بہت قدرتی طریقے پہ تھے, وہ کہتے تھے کھانے سے پہلے کچھ نہیں کھانا, پیٹ بھر جائے گا, پانی نہیں, کئی لوگ پیتے کہ وہ پھر پانی چلا گیا تو کھانا کھا جائے گا. اب کیا کرتے ہیں, وہ پہلے سموسے کوڑوں سے پیٹ بھر دیتے ہیں, پھر چکن سرو ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہر بندے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے نا, کوئی پہلے سے بہت بھوکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ کھا کے آئے ہوتے ہیں تو ان کو اگر تھوڑا بہت فروٹ سرو کر دیں تو تھوڑی جگہ بن جاتی ہے نا. تو ہم سب نے اس قرآن سے انشاءاللہ تعالی پہلے چیک کرنا ہے کہ میں ہوں کتنی بھوکی, نیکیوں کے معاملے میں میرا پیٹ کتنا پہلے سے بھرا ہوا ہے, کیا مجھے صرف ابھی اپٹائزر والی نیکیاں لینی ہیں چھوٹی چھوٹی لائٹ سی ہلکی پھلکی, یا مجھے پھر وہ طاقت لینی ہے کہ جو مجھے اللہ کے راستے میں بھگا دی. لیکن عمل بالتنزیل, اس پہ عمل کرتا رہنا انشاءاللہ تعالی. عمل نہیں ہوگا نا تو ببال, حدیث میں آتا ہے ہر ابال الا ما عمل به, سوائے اس علم کے جس پہ عمل کر دیا جائے. تو ہم نے انشاءاللہ عمل کرنا ہے ہر ممکن حد تک, جس حد تک کر سکوں, جو بھی میں کر سکی, جس حد تک کر سکی, چلتے پھرتے اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تیسری چیز ورضا بالقدر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی آپ سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ پلیز کنفرم کر دیجیے. الحمدللہ رب العالمین. ہمارا آج کا سیشن کمپلیٹ ہوا. آج آپ نے ماشاء اللہ بخاری کے اندر جو چیپٹرز دیکھے اس میں کیا دیکھا؟ کتاب الوصایا دیکھا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے الحمدللہ شروع کو بھی دیکھ لیا نا. اور آج الحمدللہ آج آپ کی بخاری کمپلیٹ ہو گئی. جی الحمد, کیسا لگا یہ بتائیے؟ ماشاء اللہ آپ کی پوری بک کمپلیٹ ہو گئی کتاب الوصایا, اور ساتھ ساتھ شروط کے بیان میں کتاب الشروط. کیسا لگا؟ اچھا لگا ماشاء اللہ, ریمائنڈرس ملے. جی بک ون کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ, میری ڈاؤٹس کلیئر الحمدللہ. یہ تو بہت اچھی بات ہے. باقی لوگ یہاں پر نہیں ہیں سسٹرز؟ جی مجھے لگتا ہے کہ ہماری سسٹرز آئی تھنک سن تو رہے ہوں گے اور نوٹس بھی بنائے ہوں گے, لیکن الحمدللہ کوئی نہ کوئی ریزن ہے کس کی وجہ سے جواب نہیں دے پا رہے مجھے. میرا تو اچھا ہی گمان ہے آپ سب کے بارے میں. اینی ہاؤ مجھے یہ بتائیے کہ جی الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. جی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے کہ دیکھیں اتنی آسانی سے اتنے کمفرٹ میں میں نے اور آپ نے بخاری کا پوری ماشاء اللہ بک ون والیوم کمپلیٹ کیا نا. کتنے سارے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں پتہ تو تھے لیکن اس طرح ڈاؤٹس کلیئر ہوئے, پلس ریمائنڈرس کتنے ہوتے ہیں پتہ ہوتے ہیں, ذہن سے حدیثیں نکل جاتی ہیں, لیکن الحمدللہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر ہمارے عمل کا حصہ بھی بن جاتا ہے نا. بہت بڑی نعمت ہے. جی آپ سے اب شیئر کرنا ہے. بالکل وہی بات ہے نا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہ. یہ والی بات ہے نا آگے, کہ آگے حکمت کے ساتھ اس کو پہنچانا بھی ہے نا آگے انشاءاللہ جو بھی آپ نے سیکھا. وی نیڈ کنٹینیوس ریمائنڈر. جی الحمدللہ. تو اب آپ کو پتہ ہے, آپ سے چھوٹی سی آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرائیڈے آپ کی تکمیل ہے, تو ریکویسٹ ہے تمام سسٹر جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں, ہم انشاءاللہ مطلب یہ چاہیں گے کہ آپ لوگ اپنی لائف شیئرنگ کیجیے, اور اگر کسی وجہ سے کوئی اپنی لائف شیئرنگ نہیں کر سکتا تو پلیز اپنی ریفلیکشن حدیث جو آپ کی فیوریٹ ہے اپنی حدیث آپ نے ریڈ کرنی ہے کیوں اچھی لگے انشاءاللہ وہ حدیث, اور ساتھ میں جو بھی اس کورس کے ذریعے سے آپ کو بینیفٹ حاصل ہوا انشاءاللہ آپ نے وہ ہمیں انشاءاللہ خرچے سے پہلے آپ نے ہمیں بھیج دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کب تک بھیج دینا ہے؟ تھرسڈے سے پہلے, کیونکہ فرائیڈے ہماری کلاس ہے, تو اگر آپ تھرسڈے سے پہلے بھیجیں گے تو ہمیں اکارڈنگلی ہم ٹائم ٹیبل میں اس کے اندر ڈالیں گے نا. لیکن جو سسٹر لائف شیئرنگ کرنا چاہیں گے تو زیادہ پریفرڈ یہ کہ آپ لائف شیئرنگ کیجیے, لیکن اگر کسی بھی وجہ سے اگر آپ لائف شیئرنگ نہیں کر پائیں گے تو پلیز اپنی ریکارڈنگ ہمیں سینڈ کر دیجیے. ای میل ایڈریس آپ سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے چلیے آپ کریں گے انشاءاللہ نا, آپ میں سے جنہوں نے سنا انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سب لائف شیئرنگ کریں گے, اور اگر نہیں کر پائے تو انشاءاللہ اپنی ریکارڈنگ اپنی فیوریٹ حدیث کے ساتھ اور پورے کورس سے آپ کو کیا حاصل ہو انشاءاللہ. چلیے جزاکم اللہ خیرم کثیرہ و احسن الجزا. آپ سے فائدہ ملاقات ہوتی ہے. آج جو ہم نے ویسے کتاب الوصایا پڑھا اس میں بہت ساری اہم باتیں تھیں. سب سے اہم بات جو تھی وصیت کے حوالے سے نا, اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں وصیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ نا ایک رات کیا حدیث کا مفہوم آتا ہے نا, یعنی جو شخص بھی کسی کو جسے کہا جائے وصیت کرنا چاہتا ہے کوئی بھی اپنے مال میں سے ون تھرڈ, تو دو راتیں بھی یوں نہ گزارے کہ وصیت اس کے پاس تحریری شکل میں موجود نہ ہو. یعنی بہت ضروری ہے وصیت کا ہمارے پاس ریٹن فارم میں لکھا ہونا نا, تو اللہ تعالیٰ آسان کرے. اور آپ یہ دیکھیں کتنا خاص کر جہاں میں اور آپ رہتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں, یہاں تو اور مسئلے مسائل ہیں. آپ کو پتہ نا کتنے مسئلے مسائل ہیں, تو ضرور اگر آپ اپنا جسے کہا جائے وصیت نامہ بنا کے رکھیں تاکہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ لاسٹ مومنٹ کیا ہے نا, تو اکارڈنگلی پھر وصیت کے مطابق سارے کام ہوں گے. لیکن اگر آپ نے نہیں بنایا تو کتنی پکڑ ہے نا. جی الحمدللہ. جی بالکل اسپیشلی ان دس کنٹری بالکل سنت پر بھی عمل ہوگا. بالکل ضرور بنا کے رکھیں اپنے گھروں میں اپنے پاس اپنی اور اپنے ہسبینڈ کی, مطلب آپ بنا کے رکھیں کہ کیسے کیسے کیا ہوگا پورا اپنی ہر چیز کے حساب سے نا. آپ چاہے آپ کو مال دینا ہے بچوں کا ہے ساری چیزیں جو بھی آپ کے ایسٹس ہیں ان کو بنا کے رکھیے. چلیے انشاءاللہ آپ سے کوئی فرائیڈے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. جزاکم اللہ خیرم کثیر آپ سب کی پارٹیسپیشن کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.